مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج 1432 سنہ ہجری کہ جمادی الاخری کی 11ویں شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے۔ کثیر اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی دنیا کے مختلف ممالک میں کثیر تعداد میں اس مدنی مذاکرے میں استائیں بھائی شریک ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مزمل امین۔ بابا جان، آپ یہ فرمائیں کہ اگر کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوں تو عورتوں سے مطلب بات ہوتی ہے جو ہماری ایج کی ہوتی ہے، تو ان سے کس طرح بچا جائے؟ وہ ہمیں فورس کرتی ہیں اپنے سے بات کرنے کے لیے، تو کس طرح بچا جائے ان سے؟ کوئی آپ بتائے کچھ اس کی وجہ۔ اور اس دور میں پڑھائی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اب کیا کریں اس کے لیے؟
کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کے جو پڑھتے ہیں، اس کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہم کیسے مطلب بچیں لڑکیوں کو دیکھنے سے اور ان سے بات چیت کرنے سے یا ان سے فری ہونے سے، اور یہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ تو ایسا سوال ہے کہ وہ گندا گٹر، ناپاک گٹر کھلا ہوا ہے اور اس میں ڈبکی لگانا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ نہ کپڑے کو ناپاک پانی لگے، نہ بدن کو ناپاک پانی لگے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا نسخہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ کو ایجوکیشن یعنی یہ بالغ مرد و عورت، یا بالغ لڑکا یا بالغہ لڑکیاں، یہ سب مل کے آج کل جو پڑھتے ہیں کالج میں، یہ سب بالغ ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسی مخلوط تعلیم ہی حرام ہے اور جہنم لے جانے والا کام ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے تو یہ کاہے کے لیے ضروری؟ کہ جینے کے لیے ضروری ہے۔ تو بغیر مخلوط تعلیم کے میرے جیسے آپ کو لاکھوں کروڑوں مسلمان ملیں گے جو اس کے بغیر جی رہے ہیں، اور عمریں بھی سائل سے کچھ بڑی ہی ہو گئیں۔ اچھا، کمانے کے لیے ضروری ہے تو اس مخلوط تعلیم کے بغیر ہم کمانے پر بھی قادر، پیٹ بھرنے پر بھی قادر، تن ڈھانپنے پر بھی قادر۔ اگر آپ بولو کہ عزت پانے کے لیے مخلوط تعلیم ضروری ہے، تو الحمدللہ لاکھوں مخلوط تعلیم والوں سے زیادہ اس بے پڑھے لکھے کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ یہ شرط نہیں ہے عزت کے لیے، شہرت کے لیے، یا روزگار کے لیے کہ مخلوط تعلیم ہی حاصل کی جائے۔ تو یہ ہمارے مطلب ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم رزاق مانتے ہیں، خیر الرازقین مانتے ہیں، مسبب الاسباب مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، ان اللہ علی کل شئین قدیر کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود ہماری خود ساختہ مجبوریاں ہیں کہ اس کے بغیر نہیں چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا، اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے بغیر جینا مشکل ہے، تو اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرے گا، یہ سب شیطانی چکر ہیں. حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی پر بندہ نظر رکھے اور بے شک اسباب کرے، اسباب کا انکار نہیں ہے، اسباب ضرور کرے، کہ توکل جو اللہ تعالیٰ پر توکل، یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر نظر رکھے کہ میں نے جو سبب استعمال بھی کیا تو جب وہ سبب کا خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو یہ سبب کارگر ہوگا اور نہیں سبب بیکار ہے. تو اللہ پر ان معنوں کا نظر رکھنی ہے، نہ کہ سارے اسباب ترک کر کے، مثلاً یعنی کہ کوئی اب بیٹھ یا ہاتھ باندھ کر کہ اللہ رزاق ہے میں کوئی کوشش نہیں کروں گا اور خود بخود بیٹھے بیٹھے میرا پیٹ بھر جائے گا، منہ بھی نہیں کھولوں گا، نوالا بھی نہیں اٹھاؤں گا، چباؤں گا بھی نہیں، کھاؤں گا بھی نہیں. اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ پھر بھی زندہ رکھے، لیکن ایسا کرنا یہ توکل کی تعریف میں نہیں آئے گا. کہ اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب پر اعتماد علی الاسباب یہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرے اور اعتماد خالق اسباب پر رکھے، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھے، یہ ہے توکل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی
مجبوری. ایسے اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے والدین ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اسی اسکول کے اندر یا اسی کالج کے اندر یا اسی یونیورسٹی کے اندر پڑھنا ہے، تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا اس وقت والدین کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہوگا؟
اسکول میں تو وسعت ہے، جیسے اب کے جی نرسری اس کو اسکول ہی بولتے ہیں، اب اتنے اتنے مطلب ہیں کہ گڈے گڈیاں ہوتے ہیں بےچارے بچے بچے مدنی منے منیاں، تو یہ اگر مل کر پڑھتے ہیں تو ان پر کوئی کلام ان پر کوئی کیا مطلب حکم لگے گا؟ بالغ اور بالغات، بلکہ مراہق اور مشتہات یہ بھی ساتھ نہیں پڑھ سکتے. قریب با بلوغ ہوتا ہے نا لڑکا، اس کو مراہق بولتے ہیں. وہ لڑکی بھی جب 9 سال کی ہو جاتی ہے نا تو یہ عورت بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 9 سال کی لڑکی پوری عورت ہے، اور اسی طرح لڑکا جو ہے وہ 10 سال کا جب ہوتا ہے تو وہ مراہق کے مطلب راؤنڈ میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب ان کا بھی میل ملاپ جو ہے نا، 10 سال کے لڑکے اور 9 سال کی لڑکی، ان کا میل ملاپ آپس میں یہ مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں کی آخرت کے خیر خواہ ہیں تو ابھی سے ان کو الگ کر دیجئے. بلکہ چھوٹے بچے اور بچیاں، بھائی بہن کا تو صحیح ہے، ویسے بچنا دشوار ہے، مگر میں مشورہ تو دے ہی دوں، جیسے خالہ زاد بھائی بہن ہیں بھلے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، یا پڑوس کے بچے بچیاں یہ اکٹھا کھیلتے ہیں آج کل، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ان میں حرج نہیں ہے، قانونی شرن کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن احتیاط اسی میں کہ یہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں، ورنہ یہ جب سمجھدار ہو جاتے ہیں نا تو ان کی دوستی پکی ہو جاتی ہے، ابھی پکی ہے، یہ مزید پکی ہوتی جاتی ہے، پھر پیچ لڑتا ہے یا پیچ لڑے بغیر بھی ویسے ہی کیونکہ ہیں مخالف جنس نا، تو ذرا یہ ذرا سمجھدار ہو جاتے ہیں نا تو ان کے گناہوں کا سلسلہ جو ہے نا اس کا آغاز بارہ ہو جاتا ہوگا جس کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر جب بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں، بالغ بالغ ہو جاتے ہیں اور تعلقات رہتے ہیں، پھر جو شیطان کھیلتا ہے نا ان سے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو ابھی سے بچایا جائے، خصوصاً بچی کو، کہ باہر کی فضا ہی نہ دکھائی جائے اگر ممکن ہو تو، اگرچہ اپنے بس میں نہیں ہے، کر نہیں پاتا، لیکن نسخہ تو میں بتا ہی دوں نا کہ لڑکی چار دیواری، بچی گھر میں کھیلتی رہے بس، یہ باہر نکلتی ہے نا تو تھوڑی سمجھدار ہوتی ہے تو یہ باہر کا ہی مطالبہ کرتی ہے، روتی ہے باہر کے لیے، پھر جب بڑی ہوتی ہے پھر یہ چار دیواری میں رہتی نہیں ہے، اور آج کل یہی حالت ہے، ان کو روز گھومنا چاہیے، خریدنا ٹکے کا نہیں ہے، لیکن شاپنگ سینٹروں میں جائیں گی، گاڑیوں پر، ٹھیلوں پر بھاؤ پوچھیں گی، ہے 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 کر کے ہنس ہنس کر بولیں گی کہ اتنا مہنگا اتنا مہنگا، اس کے پرس میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوگا، خالی خالی مت دل بہلانے کے لیے، روز نکلیں گی، روز رشتہ داروں کے گھروں پہ جائیں گی، روز ماسی کے گھر تو ماموں کے گھر، ڈیلی ان کو نکلنا ضروری ہے بس، یہ اسی وجہ سے کہ بچپن سے ہم نے اس کی عادت ہی خراب کر دی، لوگ پیار کر کر کے ہم لے کے گھومتے رہے اس کو، تو بس تو وہ بیچاری جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ہماری امی جان، میں نے کیا بولا، معاف کیجیے، وہ ام المومنین نکل گیا مجھ سے، ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین تھی، یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل دی، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، سر ام المومنین میں سب نہیں سمجھتے ہوں گے تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی، تو یہ ان سے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ امی آپ حج کے لیے چلیں نا، کیونکہ گھر سے نہیں نکلتی تھی، حج کے لیے چلیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فرض حج کر لیا ہے، میں نے ایک فرض جو تھا مجھ پر فرض حج کر لیا ہے، نفلی حج کے لیے میں گھر سے باہر نکلوں نا، اب تو گھر سے میری نکلے گی تو لاش نکلے گی، سبحان اللہ، ہے کوئی ایسی خاتون پردے والی سنیے کبھی، ہماری تو مطلب ماں بھی گھوم رہی ہے، میم صاحب بن کر بڈھی ہے تو بھی میم صاحب بن کر پرس لٹکا کر بے پردہ گھوم رہی ہے، بہن بھی گھوم رہی ہے، باجی بھی گھوم رہی ہے، سسٹر بھی گھوم رہی ہے، بچوں کی امی بھی گھوم رہی ہے، جوان بیٹی بھی گھوم رہی ہے، ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی خوف ہی نہیں ہے، اور پھر آئے دن اغوا، اور کچرا کنڈی پہ پھر بچے پڑے ہوتے ہیں، نہیں پڑے ہوتے، مرے ہوئے بچے کچرا کنڈی پر کبھی زندہ گلیوں میں بجی ویران گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے حرام کے پھینک دیتے لوگ، مار دیتے، معاذ اللہ، کہ ایک گناہ بعض اوقات کئی گناہ کرواتا ہے، کہ ایک پاپ پر پردہ ڈالنے کے لیے بعض اوقات وہ دوسرے پاپ کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اور اس امت کی خیر خواہی طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے محبوب کی امت کو عقل سلیم عطا فرمائے، کہ بس وہ پردے کا دور دورا ہو جائے، بے پردگی کا خاتمہ ہو جائے، جڑ سے خاتمہ ہو جائے، اتنی بے پردگی ہے، اتنی بے حیائی ہے، ارے جو شرعی یعنی کہ نظر آنے والے اور واقعی باعمل طبقہ کہلانے والا جو ہے نا، ان کے گھروں میں بھی اگر کوئی جھانک کر دیکھے نا تو شاید مطلب بدزن ہو جائے، یہ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، عام مطلب میں نے کسی کو نہیں کہہ رہا، جنرل کہ حالات ایسے خراب ہوگا کہ یا بیچارے کی چلتی نہیں ہے یا بیچارہ اپنی چلاتا نہیں ہے، دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ کسی کے گھر میں ہم دیکھیں گے بھائی ہمارا امام ہے یا کوئی عالم صاحب ہے اور اس کی جوان بیٹی یا بیوی بے پردہ ہم دیکھیں، تو ہمیں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھرپور کوشش کر دیکھی ہو، جو شریعت نے اس کو حکم دیا وہ تقاضے اس نے پورے کیے ہوں بیچارے نے، اور یہ نالائق نہیں مانتی اور بے پردہ گھوم رہی ہے، اٹریکٹیو برقع جو ہے نا خوبصورت، یہ پیل بوٹے بنے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے موتی جڑے ہوتے ہیں، اور وہ آنکھیں خالی باہر رہتی ہیں، آنکھیں خالی یہ تو قیامت برپا کرتی ہیں، اتنا اٹریکشن بڑھا دیتی ہیں آج کل کے دور میں، یہ سمجھتی ہیں ہم پردہ کرتے ہیں، اس خوبصورت پردوں میں تو اندر کوئلے کی وہ مطلب انہیں سل بھی ہوگی تو لوگ سمجھیں کہ پری ہے، تو یہ خوبصورت برقع تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو وہ خیمہ نما بھدا موٹے کپڑے کا برقع لکھا ہے، آپ بول رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جنت میں جانا ہے تو یہ ہونا پڑے گا، باقی آپ کی مرضی، جنت میں جانا ہے نا، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، ایمان کو بھی سلامت لے جانا ہے، اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے، یہ تو مطلب ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں آدمی کتنی دیر بیٹھے گا یار، خالی پیپر مطلب یعنی کہ حل کرنا ہے، تو پیپر جب حل کرنے کے لیے طالب علم ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوتا ہے تو نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے نہ مذاقیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے میں مجھے سارا پرچہ حل کرنا ہے، یار یہ میں باتوں میں لگوں گا مذاق میں لگوں گا تو یہ میں فیل ہو جاؤں، حل نہیں کر سکوں گا۔ تو یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اس میں اگر ہم فالتو کاموں میں لگ گئے جیسے اب لگے ہوئے ہیں، اب خدا بہتر جانے ہمارا پرچہ کس طرح کا جائے گا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے طلبگار، کہ میں فضولیات سے اور معصیت سے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما کر سنتوں کا پیکر بنا دے، شرم و حیا کا پیکر بنا دے، زبان آنکھ کان دل دماغ اور روئے روئے کا ہمیں قفل مدینہ عطا کر دے، کہ ہمارا جو قدم اٹھے، جب بھی ہاتھ اٹھے، جو بھی زبان بولے، کان سنے، آنکھ دیکھے، یہ سب کے سب اس پر وہ شریعت کا پہرا لگا ہوا رہے اور شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اے کاش اے کاش اے کاش۔
بابا ذہن بنتا ہے آپ کے یہ ارشادات اور یہ دل سوز کلمات سن کر، ہمت ساتھ نہیں دیتی، ہمت واقعی ساتھ نہیں دیتی، بہت ذہن بنتا ہے۔ بعض اوقات آپ سے یہ ارشادہ سنتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی مدنی پھول جب سنے جاتے ہیں، اس قدر عموماً قلب پر چوٹ لگتی ہے کہ سنتے ہوئے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ٹپک ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، مگر وہ ہے نا کہ میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت آہ وہی رہی۔ ویسے صورت بتائے باپا کہ کوئی کانفیڈنس پیدا ہو، خود اعتمادی پیدا ہو، اور جو ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، ایک مت برقع یا پردہ یا ایک شریعت کی سری جو پابندیوں پر جو بات کر رہے ہیں، یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو وہ ایک کانفیڈنس اور ایک خود اعتمادی پیدا نہیں ہو رہی، یہ پیدا ہو اور عمل کا کوئی مطلب ترتیب شروع ہو جائے، اس پر کوئی بابا ارشادات عطا فرمائے نا۔
مسئلہ یہ کہ مدنی ماحول اگر اپنا لینا اور دعوت اسلامی والا بن جائے، دعوت اسلامی والے کہلانے والے تو لاکھوں ہیں، دعوت اسلامی والا بن جائے نا تو یہ سب کے سب اس کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی ہر مہینے تین دن سفر کرے گا، مدنی انعامات پر عمل کرے گا، اور 10 تاریخ کے اندر اندر کارڈ یا رسالہ اس کا پر کر کے جمع کروائے گا، روزانہ فکر مدینہ کرے گا، مدنی حلیہ اپنائے گا، نگاہ نیچی رکھتا ہوگا، زبان کا قفل مدینہ لگاتا ہوگا، فضول باتیں نہیں کرتا ہوگا، سوچ سمجھ کے بولتا ہوگا، پہلے تولتا ہوگا پھر بولتا ہوگا، باعمل ہوگا، با اخلاق ہوگا، با کردار ہوگا، دنیا کا حریص نہیں ہوگا، لالچی نہیں ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوگا، مذاق مستری نہیں کرتا ہوگا، سنجیدہ ہوگا۔ تو اس طرح کا جو واقعی دعوت اسلامی والا ہوگا نا، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو آخر اس کو اعتماد ہے، جبھی تو یہ ایسا کر رہا ہے۔ تو اب چونکہ ماحول بہت خراب ہے، ماحول اتنا برا ہے آج کل کہ بس سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا کرے آدمی۔
تعاون نہیں ہے بابا،
تعاون نہیں ہے،
مدد نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، بلکہ تعاون، ایک تو ہوئے چلو بھائی تعاون مت کریں آپ، لیکن وہ ہے نا وہ حضرت حاتم اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے مخلوق سے یہ مانگا تو یہ بھی نہیں ملا، کہ میرے ساتھ طاعت میں تعاون کرو تو نہیں مانے، اچھا تعاون نہیں کرتے ہو تو میرے لیے کو مہیا کرو تو نہیں مانے، میں مہیا نہیں کرتا میرے لیے رکاوٹ تو نہیں نہ بنو گے تو نہیں مانے، اچھا اگر میں یہ کر لوں تو مجھ سے اٹھو گے تو نہیں مانے، تو یوں مطلب کسی قسم کی بھی جو ہے نا کوئی ایسی ملتی نہیں ہے، اور سمجھایا جیسے کہ ایک زاویے سے سمجھایا جا رہا ہے تو 100 زاویوں سے سمجھ کو توڑا جا رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں باپا جیسے آپ جو خصوصیات ابھی آپ نے بیان کی، کون نہیں چاہتا باپا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اندر یہ جو صلاحیتیں ہیں خصوصیات آپ بیان کر آ جائیں، کیا کریں، بعض اوقات ایسی الجھن سی ہو جاتی ہے کہ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بہت واقعی ماحول میں تعاون نہیں ہے۔
اصل مسئلہ یہ کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ فرما رہے ہیں، اور اپنے اندر اگر جذبہ ہو نا تو راہیں خود ہی ہموار ہو جاتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ میں جو کہا کرتا ہوں کہ مرد وہ نہیں کہ جو مطلب اس بگڑے ہوئے معاشرے کے پیچھے پیچھے چلے، مرد تو وہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دے، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایسا اسٹیمنا ہو، استقامت ہو اور جذبہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر ہو. اگر وسوسے پالے گا کہ یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا، میں امامہ بنوں گا تو لوگ ہنسیں گے، تو داڑھی رکھوں گا تو ملا بولیں گے میرے کو، میں غصے والا بہت ہوں، اب ذہن بنا ہوا ہے غصے والا بہت ہوں، غصے والا بہت ہوں، غصے والا بہت ہوں، لوگ یہ کر دیں گے تو میں یوں کر دوں گا، میرے مجھ سے گالی نہیں کہا جائے گی، تو ایسا آدمی ذرا سدھرنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے. تو اول تو یہ ذہن میں سے نکال دے کہ مجھے غصہ آ جائے گا اور میں مار کٹائی کر دوں گا، یہ بھی ایک نفسیاتی علاج ہے اس کا کہ میں بہت غصے والا ہوں، بہت غصے والا ہوں، تو اس طرح بھی آدمی کا ذہن بن جاتا ہے اور اس کو غصہ آ ہی جاتا ہے. یا تو یہ ذہن بنا ہے کہ میں پہلے غصے والا تھا، اب میرے اندر سے غصہ بہت کم ہو گیا ہے، پھر وہ موقع یاد کرے وہ کہ جس وقت غصہ آیا تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا تھا، تو یار نہیں، ورنہ میں تو وہ اکھاڑ پچھاڑ کر دیتا، لیکن یار یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یوں اپنے آپ کو تسلی دے کر، ڈھارس دے کر غصے کا علاج کرے، تو جب ان رذائل کو اپنے سے دور کرے گا پھر یہ حدیث پاک اپنے پیش نظر رکھے، افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، تو لاکھ عدم تعاون ہو، لاکھ حوصلہ شکنیاں ہوں، پھر بھی اگر قائم ہو جائے اپنے عمل پر تو انشاءاللہ وہ افضل عمل کرنے والا ہے. جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، مشہور حدیث مضمون یہی ہے اس کا. تو اب یہ کہ 100 شہیدوں کا ثواب اسی لیے تو ہے کہ حالات کی وجہ سے اس کو مقابلہ سخت ہے. اس روایت کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے داڑھی رکھوانے والے کو بھی لیا ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو اس دور میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. پھر مثال دیے کہ شہید تو ایک تلوار میں یا ایک گولی کھا کر وہ دم توڑ دے گا، لیکن اس دور میں داڑھی رکھنے والا بار بار معاشرے کے طعنے اور کچوکے کھاتا رہے گا اور اس کا دل بار بار زخمی ہوتا رہے گا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کو طنز کرتے ہیں، تو یوں بار بار یہ مطلب دکھ اٹھاتا رہتا ہے لوگوں کی طرف سے، تو اس لیے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. اسی میں سود سے بچنے والے کو بھی لیا ہے، ظاہر ہے کہ اس دور میں اگر سود سے بچنے کا کوئی ذہن بنا لے تو پھر اپنے کو شخصیت نہیں ملے گی، مالداروں میں شخصیت نہیں ملیں گی اس دور میں. یہ میں فائنل نہیں کہتا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا نظام سود، میرے خیال میں بچنا اس میں کوئی صورت ہو تو ہو لیکن سمجھ نہیں پڑتی. تو عموماً یعنی پھر بھی میں عموم پر رکھتا ہوں کہ بھائی یہ مالدار ہے تو یہ اس نے سود کے ذریعے یا غلط ذریعے سے مالداری اپنائی، ہو سکتا ہے اس کو ترکے میں مل گیا ہو مال. تو ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اب سود کے بغیر چونکہ کاروبار وسیع کاروبار نہیں کر سکتا، وہ اس نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اس کو نہیں چلے، وہ سیونگ اکاؤنٹ ہی کھولے گا کہ مطلب وہ جلدی جلدی کیش تو کروا سکے نا اپنا. اور بہت سارے اس کے مسائل ہیں سود کے، جو پارٹیاں اگر سن رہی ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے کہ یہ بھائی اچانک یہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک دم اس نے ہم پر حلہ بول دیا. تو میرا تو کام یہی ہے کہ شیطان سے چومکھی لڑائی لڑتا ہوں. چومکھی لڑائی بولتے اسی کو، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تلواریں ہاتھ میں لے کر لڑتے تھے، تو وہ چومکھی لڑائی ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کرنا، تو وہ جدھر سے موقع ملتا ہے میں تو حملہ کرتا ہوں. اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اب جیسے سود سے بچنے والا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو بھی لکھا ہے کہ سود سے اس دور میں بچنے والا وہ بھی 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے. کہ واقعی یعنی کہ اگر پارٹی بننا ہے تو سود، آپ اربوں پتی سے پوچھ لو، یہ بھی اپنی فیکٹریوں کے لیے سودی لون لینے کا شاید اعتراف کر لیں آپ کے پاس، مگر اب کسی کے ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے، تجسس کی شریعت میں ممانعت ہے، ولا تجسسو، تجسس مت کرو، یعنی گناہ کی ٹو، گناہ کی جستجو، گناہ کی تلاش کہ وہ نکلواؤ اس سے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے. میں نے ایک جنرل بات کر دی ہے، اور جو سمجھتا ہے سمجھتا ہے، تو آ جاؤ غریب بن جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، قرض دار نہ کرے، اور کھانا کھا لو، دو نوالے بچ جائیں حلال کے. بھائی اتنا باقی، اب تم بولو بینک بیلنس میرے پاس ہونا چاہیے، یہ پلاٹ ہونا چاہیے، وہ پلازا ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ سود کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے، بہت سخت عذاب ہے. کبھی آپ کو درد سر ہوا ہوگا، ہے نا، کیسے تارے نظر آ جاتے ہیں، جب ایک دم شدید درد ہوتا ہے تو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، حالانکہ ٹیبلٹس اور پین کلر دوائیں وغیرہ موجود ہوتی ہیں، وہ کھاتے ہیں اور طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اگر اسی پر غور کرو کہ اس درد سر جو شدید ہے اس میں افاقہ بھی نہ ہو، اور اگر یہ ایک دن پورا اسی طرح کا درد سر رہے تو مجھ پر گزرے کیا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، پھر نیند کی گولی سے نیند آ جاتی ہے، پھر وہ درد میں افاقہ ہو جاتا ہے، فرق پڑتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے. تو سود خور جو ہے، یعنی سود، یہ سود خور ہی ہے، یہ شریف بدماش ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، جو سود کے ذریعے اور ملاوٹ کے ذریعے جو مال اپنا بناتے ہیں نا، دھوکے کے ذریعے جو دولت کما کر بڑے معزز بنتے ہیں، ان کو لوگ اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، ان کے نام پکارے جاتے ہیں، اور ان کے لیے مائک پر خوش آمد کرنے والے ذہن کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا معاشرے میں ہمارے. تو یہ شریف بدماش ہوتے ہیں، ان کے پاس حلال روزی بیچاروں کے پاس نہیں ہوتی. جن کے پاس نہیں ہوتی میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں شخص معین یا فرد واحد کو نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ خود غور کر لے کہ یہ مجھے کہہ رہا، اگر آپ غلط ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ غلط نہیں ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا بھی نہیں، ظاہر ہے میں آپ کو کہہ ہی نہیں رہا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ قیامت کے روز سود خورے کو درد سر میں مبتلا کیا جائے گا. اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ درد سر ہوگا کیسے، دیوار میں سر بھی ٹکرا ہو تو بھی سر ٹھیک نہ ہو. اب وہ خدا بہتر جانتا ہے وہ درد کیسا ہوگا، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں نہیں دینا مولا، ہمیں یہ درد مت دینا. ایک تو یہ کہ اس کو درد سر میں مبتلا کیا جائے گا قیامت کے روز، اور ایک تو قیامت کا منظر تو دیکھو، زمین تانبے کی، سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، شدت پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پلس درد سر اگر ہو جائے اس میں تو اچھا. پھر وہ اس طرح اٹھے گا قیامت میں جیسے مخبوط الحواس لکھا ہے اس کو، یعنی کہ وہ جو جس کو ہم عام طور پہ نفسیاتی مریض بولتے ہیں، پاگل، پاگل کی طرح تو اٹھے گا قیامت کے روز، سمجھ سب پڑتی ہوگی اس کو، لیکن وہ اس کا اٹھنا اس انداز کا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا تھا شب معراج، کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کانچ کی بوتلوں کی طرح تھے، کوٹھڑیوں کی مثل تھے، لیکن آر پار نظر آتا تھا، ٹرانسپیرنٹ تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے جو ڈنک مار رہے تھے، اور وہ ہائے ہائے کہتے تھے، گویا تڑپتے تھے اور چلاتے تھے درد سے. آپ کی خدمت میں استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ، یہ آپ کی مالداری چولہے میں گئی، کیوں یار اس کے پیچھے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائے، چھوڑو اس کو یار، دفع کرو، جان چھوڑو اس سے، غریب بن جاؤ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو غریبوں کی کتنی حوصلہ افزائیاں فرمائی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کے بارے میں فرمایا کہ غریب جو ہے نا فقیر، یہ مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو اب یہ کہ حلال مال ہوگا وہ حساب اس کو دینا پڑے گا، حلال مال کا، حرام مال پہ چوکڑی، اور جہنم کی سزا سنا دی جائے گی، جو قیامت کی ہولناکیوں سے بھی زیادہ سخت عذاب جہنم کے اندر ہوگا. تو یہ کہ آنکھ بند ہوئی، اور پھر یہ ایسے لوگوں کی آنکھ بند ہوتی ہے، عموماً ہارٹ فیل بیچارے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چربی بہت چڑھ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کام کاج کرتے نہیں ہیں، آرڈر چلاتے ہوتے ہیں، آفس میں بیٹھ کر، اے سی ایئر کنڈیشن آفس ہوتی ہے، تو بیچارے بھاگ دوڑ، ان کو ورزش نہیں ملتی. عموماً ایسا ہوتا ہے، دل کے امراض ہوتے ہیں، شوگر عموماً ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ روح گلے کے اندر رہتی ہے بیچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی. یہ مطلب گناہوں کا ایسا میل کچیل اور زنگ اور خول چڑھ جاتا ہے عقل پر، بھیجے پر، کہ ان کو کوئی سمت سجھائی نہیں دیتی کہ کیا کرے. تو میں کہتا ہوں، میں آپ کو پھر نہیں بولنا، کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ توبہ کر لو، سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جس جس سے سود لیا ہے اس کو واپس دے دو. واپس دینا شرط نہیں ہے اس میں، واپس دے دو تو بھی صحیح ہے، یا پھر بغیر ثواب کی نیت سے، بغیر نیت ثواب سارے کا سارا سود جو ہے وہ کسی فقیر کو دے دو. یہ ان نادانوں میں سے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ مسجد کا استنجا خانے بنا دو سود سے. نہیں نہیں نہیں، مسجد کا استنجا خانہ جو ہے نا، یہ سود خور کے گھر سے اچھا ہے. تو بہرحال یہ کہ توبہ کر لیجئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور سود کو اور دیگر دھوکہ اور ایسی ملاوٹ جو گاہک پر آپ نے شو نہیں کی، ظاہر نہیں کی، ان سب سے توبہ کر لو، اور جو بھی اس کی تلافی ہے وہ بھی کر دو، جس کا حق تلف کیا اس سے رجوع کر لو، جس کو ملاوٹ والا مال بیچ دیا بغیر بتائے تو اس سے رابطہ کر کے، جو بھی اس سے آپ نے زائد رقم لی ہے ملاوٹ والا مال دے کر، وہ زائد رقم اس کو دینی پڑے گی. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال اس کو ٹکا دیا اور اب وہ دو چپل ہی کر کے آپ نے توبہ یوں کر لی، ایسے توبہ تھوڑی ہوتی ہے. ان ندم و توبہ تن، شرمندگی توبہ ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور ملاوٹ والا مال جتنا دیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے بغیر عرف کے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے، شیر دودھ دیا، اس میں چوتھائی پانی تھا، اور شیر دودھ کی رقم لی اس کو نہیں پتا، تو پاؤ بھر پانی کی رقم آپ نے دودھ کے مد میں لے لی نا اس سے. مثال کے طور پر یعنی 40 روپے کا شیر دودھ ہو، 40 روپے کا لیٹر دودھ ہو، اور آپ نے اس میں 10 روپے کا پانی ملا دیا، اس کو دے دیا، تو اب آپ توبہ بھی کریں اور اس کو 10 روپے جس کو آپ نے دیے نا دودھ، اس کو 10 روپے لوٹا دیں، خالی توبہ کافی نہیں ہے. یہ میں نے آپ دودھ کی مثال دی آپ کو، ورنہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہو اور گاہکوں کو پتہ ہو کہ اتنا پانی یا ملا ہوا ہوتا ہے دودھ میں، تو ہر گاہک کو پتہ ہونا چاہیے، تب تو حرج نہیں ہے. ورنہ کوئی باہر کے محلے والا آ گیا تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہمارے یہاں یہ ہے کہ دودھ میں اتنی مقدار پانی کی ہوتی ہے، یہ بتانا پڑے گا. تو یہاں میں نے مثال یہی دی کہ پتہ نہ ہو اور عرف سے ہٹ کر اس میں گویا پاؤ بھر پانی ملا ہوا ہے اور آپ نے مطلب اس کو خالص دودھ کہہ کر 1 کلو بیچا، تو اب یہ کہ پاؤ کلو اس کو آپ نے پانی دیا نا دودھ کے بھاؤ میں، تو یہ پاؤ کلو جو آپ نے دودھ کے بھاؤ میں پانی دیا اس کی رقم لوٹانی پڑے گی. میں نے یہی عرض کیا عرف سے ہٹ کر، پہلے عرض کیا میں نے عرف سے ہٹ کر، یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جیسے کہ ایک بستی ہے اس میں دودھ کی دکان ہے اور اس میں دودھ میں اتنا پانی ملانے کا وہاں عرف ہے اور ہر گاہک کو پتا ہے کہ اتنا پانی ملایا جاتا ہے. اب اگر باہر والا کوئی آ گیا اور اس کو نہیں پتا تو اس کو بتانا پڑے گا. یہ لکھا فتح رضویہ شریف میں، اور اس سے میں نے اس بیان میں لیا شیطان کے 4 گدھے میں، شاید یہ جزیا ایسا یاد پڑتا مجھے کہ اس میں دھوکہ تجارت کے عنوان سے لیا ہے. تو یہ میں نے دودھ کی مثال دی، کوئی بھی چیز ہو اس میں عرف سے ہٹ کر کوئی ایسی ملاوٹ جو آپ نے دھوکے سے اس کو ٹکا دیا. بعض ملاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو نظر آتی ہے تو وہ بھی دھوکہ نہیں ہے، حقیقت نظر ہی آ رہی. اب جیسے کپڑا ہے، اب کپڑے کا رنگ کچا آپ کو معلوم ہے اور آپ نے کہہ دیا پکا ہے، یہ دھوکہ ہے. تو اس طرح مطلب کوئی بعض ملاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر آتی ہیں، جیسے کپڑا اس میں بڑے بڑے شارٹ بنے ہوئے ہیں اور وہی ناقص مال میں رکھا ہوا ہے، تو وہ آپ نے نہیں بھی بتایا تو کوئی حرج نہیں، لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا دیکھ بھال کر لے، تو وہ تو ہے ہی پتا ہے کہ ویسٹیج ہے یہ، تو ویسٹیج تو ہوتی ہی ایسی ہے، ناقص ہوتی ہے، تو یہ ملاوٹ یا دھوکہ نہیں کہیں گے اس کو. تو تو بہرحال یہ کہ صاف ستھری روزی کمائی ہے, اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. آج ہر ایک تنگ دستی کا رونا روتا ہے, تنگ دستی کا رونا بھی آپ کا بند ہو جائے گا, انشاءاللہ آنسو بھی پونچھ لیے جائیں گے اور آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا. دنیا میں بھی سکون ملے گا, قبر میں بھی انشاءاللہ سکون, آخرت میں بھی سکون. اور کیا چاہیے, یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی تو جائے گی. بڑے بڑے سرمایہ دار مر ہی گئے نا یار, کہاں ہیں؟ بڑے بڑے مالداروں نے دم توڑ دیا, ارباب اقتدار دنیا سے چلے گئے. اسی طرح آپ بھی چلے جاؤ گے, میں بھی چلا جاؤں, ہم سبھی چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا سلامت رکھے, اپنے محبوب کے صدقے میں عافیت کے ساتھ, اور خاتمہ بھی خیر فرمائے, کہ برا خاتمہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن جو ہے اس کو بھی نہ دے, یعنی ذاتی دشمن, اس کو بھی برے خاتمے سے محفوظ فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عدی منی سویرا بات کر رہی ہوں بابو مدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ارے بابا جان, بابا جان, یہ سے چار سال کی مدنی منیا پہچان کر سکتی ہے یا نہیں؟ چمکیلے لباس پہن سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا اسلامی بین اجتماع میں آواز کے پردے کے ساتھ غیبت کے خلاف نعرہ لگا سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار سال کی مدنی منی فیشن کر سکتی ہے نہیں؟ فیشن کا مفہوم شاید وسیع ہے. ظاہر ہے کہ ہر فیشن کو ناجائز کیسے کہیں؟ فیشن وہ جو شریعت سے ہٹ کر ہو, گناہ بھری ہو. اگر گناہ بھری ہے تو داڑھی منڈانا بھی فیشن ہے تو یہ حرام ہے. یہ منی اسکرٹ عورتیں پہنتی ہیں اور گلا بھی کھلا ہوتا ہے ان کا, اور اتنے اتنے بازو ہوتے ہیں غیر مردوں میں آ جاتی ہیں پہن کر, یہ بھی فیشن ہے, یہ حرام ہے. تو اب یہ کہ جیسا فیشن, البتہ چار سال کی مدنی منی کے لیے تو پردے کے یہ احکام بھی نہیں ہیں نا, لیکن جائز اپنی جگہ پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دن کے بچے کو بھی فیشن سے بچایا جائے, کیونکہ یہ فیشن اور یہ اس طرح کے خوبصورت لباس جب یہ بچپن سے بچہ یا بچی پہنیں گے نا, تو اسی کو یہ دیکھتے 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 جب یہ سینے شعور تک پہنچیں گے تو ان کا ذہن بن جائے گا کہ مجھے یہ چاہیے خوبصورت لباس. آپ دیکھیں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ جب رنگین فلاورز بیل بوٹے والے کپڑے پہنتی ہیں پہنتے ہیں تو دکھاتے ہیں بڑوں کو. آپ نے شاید سو مرتبہ دیکھا ہوگا, مثال اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور اگر کوئی نیا کپڑا پہنا ہے بچی نے یا بچے نے, یا گھڑی پہنی ہے یا چشمہ پہنا ہے یا کوئی خوبصورت بٹن لگے ہو, تو آپ کو دکھایا ضرور ہوگا کہ میں نے یہ پہنا ہے. تو اس طرح اس کا یہ دکھانا جو ہے نا, یہ اس بات کا غماز ہے کہ اس کو پسند ہے, یہ خوش ہے اس پر, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا اب اس وقت تو یہ بہت میٹھے میٹھے لگتے ہیں, لیکن آگے چل کر جب یہ سمجھدار ہو جاتی ہے بچی یا بچہ, تو پھر ان کا ذہن جو ہے نا فیشن پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور اب یہ کہ نقصان بڑا ظاہر ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا سادہ لوح پر جو لکھو لکھا جائے گا. سادہ تختی, لوح من تختی, سادہ تختی ہو جس پہ کچھ نہ لکھا ہو تو جو چاہو آپ اس کو لکھ سکتے ہو. تو یہ بچے جو ہیں نا یہ سادہ لوح ہوتے ہیں, ان کو آپ جیسی امید ہوگی, کیونکہ بچے کو اب خوبصورت لباس پہناتے ہیں, طرح طرح کے انگلش میں اس میں الفابیٹس ہوں گے تو بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں, تو اس پہ وہ باگڑے بلے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت بابا سیٹ پہناتے ہیں. تو یہ بس اس کا ذہن پھر آگے, آپ بولو گے کہ سارے بابا سوٹ ملتے ہی ایسے بازار میں. اچھا بازار میں ملتے ہی ایسے, تو آپ بھی بازار کا ریڈی میڈ خرید کر ہی پہنتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بچے کو بچانا ہے تو یار کوشش کرو کچھ اپنے طور پہ سلواؤ. بچے کو اگر آپ نے مدنی منی بنانا ہے اس کو تو مدنی لباس اس کو جتنا ممکن ہو وہ فیشن سے پاک پہنانے کی کوشش کریں. ذرا بچے کو مدنی منا اور مبلغ بنانے کا ذہن ہے آپ کا, مدنی ماحول سے وابستہ ہے, میں ہوں انہیں کو سمجھا سکتا ہوں, ہر ایک کو تو سمجھانا ممکن لگتا نہیں ہے. یہ بات ایسی عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہے. تو آپ ابھی سے بچے کو کرتا پاجامہ یا شلوار کی عادت ڈالیں. سلوائے اس کیا درزی نہیں سی دیتے چھوٹے, ایسا تھوڑی ہے. اتنا مہنگا ٹھیک ہے تھوڑا بہت مہنگا پڑے گا, کٹ پیس میں کپڑا لے لو تو سستا پڑے گا, سلائی لگے گی. میں نہیں کہتا کہ بابا سوٹ جو ریڈی میڈ ملتا ہے اس کے مقابلے میں یہ مہنگا پڑے گا, غالباً آپ سلوانے جاؤ گے, لیکن مہنگا سے آپ اس کے کردار کی تعمیر کر رہے ہو نا, تو اس میں تھوڑا بس تکلیف اٹھانے. وہ اگر 100 روپے کا ملتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے 200 کا پڑ جائے, کوئی بات نہیں. جوڑے کم رکھیں آپ, آپ اس کی عادت ڈلوائیں, دیکھو اس کا فائدہ آگے چل کے آپ کو ملے گا. یہ مشورہ ہے. باقی تیار بابا سوٹ اگر جاندار کی تصویر سے پاک ہے تو جائز ہے. بیل بوٹے بنے ہوئے, ریل گاڑی بنی ہوئی ہے, وہ گملہ بنا ہوا ہے, خوبصورت کار بنی ہوئی ہے, یہ سب جائز ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہاں کسی کھلاڑی کی تصویر ہے, فلم ایکٹر کی تصویر ہے تو یہ پہننا جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑے بھی پہنتے ہیں بیچارے, وہ پیچھے پیٹھ پر وہ کھلاڑی کا اور فلم ایکٹر کا فوٹو لے کر گھومتے ہیں اپنے اس میں زوم فاسد میں, سمجھتے ہیں میں اچھا لگتا ہوں. لیکن جو آپ جیسا گندا ہے اس کو آپ اچھا لگتے ہوں گے. جن کی نظریں اچھی ہیں, جن کی نظریں سبز گنبد کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا, یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اور ایسوں کی یعنی کہ ایسے دنیا میں نہیں ہیں, ایسوں کے صدقے میں آپ موج کر رہے ہو, انہیں کے صدقے میں دنیا قائم ہے, اچھوں کے صدقے. اس لیے مطلب لباس مسلمانوں کا مسلمانوں والا لباس ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے. ورنہ آج مسلمانوں کا, خیر ہم جانتے ہیں اس لیے پتہ ہے کہ مسلمان ہے, ورنہ آپ اگر دیگر ملکوں میں چلے جائیں غیر مسلم کنٹری میں, وہاں اسی طرح آپ شوٹیڈ بوٹیڈ اگر آپ ہیں وہاں تو آپ کو کون مسلمان کہے گا, دیکھ کر تو کوئی مسلمان نہیں گا. ہاں کوئی مدنی حلیے میں چلا جائے تو اس کو داڑھی منڈا بھی ہوگا, پینٹ شرٹ والا ہوگا, اگر تھوڑی بہت اسلام سے محبت ہوگی تو وہ سلام کرے گا کہ یار یہ مسلمان ہے. مگر آپ کو دیکھ کر اس چوٹیٹ بوٹیٹ اور شیوڈ چہرے کے ساتھ اور شرٹین کے ساتھ یا معاذ اللہ ٹائی کے ساتھ آپ کو کوئی دیکھ کر آپ کو مسلمان دیکھ کر نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے. پتہ نہیں میڈ ان جاپان ہے, میڈ ان انگلینڈ ہے, کیا بلا ہے, کوئی سمجھ نہیں پڑے گی بیچارے کو. یار مسلمان رہو, مسلمان رہو اور مسلمان مرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو مسلمان کو ہر حال میں مسلمان نظر آنا چاہیے, لباس میں بھی, عادات میں بھی, اطوار میں بھی, اقوال میں بھی, کردار میں بھی, گفتار میں بھی, رفتار میں بھی, ہر طرح سے مسلمان کو ہر لہجہ, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سیکنڈ مسلمان ہی نظر آنا چاہیے, مسلمان ہی رہنا چاہیے. عملی بھی, قولی طور پر بھی, سوتا ہے تب بھی مسلمان, جاگ رہا تب بھی مسلمان, کھا رہا ہے تب بھی مسلمان, کہ سارے طریقے مسلمانوں والے ہونے چاہیے. میری بات پر اگر ہنسی آتی ہے تو موت تمہاری ساری ہنسی چھین لے گی, یہ کھلکھلاتے دانت تمہارے قبر میں جھڑ جائیں گے. تم یہ بال سنوار کر یا عورتوں کی طرح لمبے بال لگے پونیاں بنائے آج پھرتے ہو, اپنے آپ کو اچھا سمجھے, سارے بال قبر میں جھڑ جائیں گے. یاد رکھنا, پھر ہماری باتیں یاد آئیں گی کہ یار ان مولویوں پر ہنستے تھے, یار صحیح تو بولتے تھے, اب پھنسے. خدا نہ کرے, یہ بدعا نہیں دے رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آ جاؤ, آ جاؤ مسجد بھرو, تحریک میں شامل ہو جاؤ. ہم مسجدیں بھریں گے انشاءاللہ, صحیح ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ. بس ہر لا کرے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب مسلمان ہی نظر آئے.
یہ کہہ سکتے ہیں باپا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز مسلمان نظر آئے, تو اس سے مراد ہم یہ لے لیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ انداز جو ہے ہمارا وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو سب مسلمان نظر آئے گا.
کاش جی ہاں. ظاہر ہے یہ کیا کہ مطلب اب نماز پڑھنی ہے تو سادہ لباس میں آتے, عید کی نماز پڑھنے آتے نا تو وہ سادہ کپڑے پہن کر عید کی نماز میں آتے ہیں. اچھا پھر یہ جو بھی پہنتے ہیں اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں, یہ آپ میں سے بہت سارے پہنتے ہی ہوں گے تو وہ مجھے بولنا کیا تھا. اچھا اسی طرح یہ مذہبی لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو مذہبی تھوڑا بہت یعنی کہ کچھ جس میں حیا ہوتی ہے تو وہ تھوڑی ترکیب بنا کر وہ آتا ہے کہ لباس مذہبی لگے, بے شک سنت کے مطابق نہ صحیح لیکن کسی یعنی قدر سادہ ہو, اس طرح سادہ بن کے وہ آتا ہے. اور جب وہ اپنے جیسوں میں جاتا ہے تو وہ ریس لگاتا ہے اس سے کہ کون ماڈرن زیادہ ہے, ریس لگاتا ہے اچھا خاصا. یہ سب میری باتیں آپ سب سمجھتے ہیں. وہ یعنی کہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا, ایسے لوگوں نے جیسا دیس ویسا بھیس. ارے جیسا دیس ویسا بھیس نہیں, دنیا میں جہاں بھی ہو اسلامی بھیس سنت والا بھیس ہونا چاہیے, ہر دیس میں سنت ہمارا بھیس.
اور اس کا ایک ایسا یہ آپ بھی اپنے نا مذہبی فرد کے پاس جانا آنا اس پر تو ایک اتنا مطلب عجیب وہ ہے کہ جب یہ نکاح ہوتا ہے نا بابا
جی,
اب نکاح مسجد میں ہوتا ہے, اب دولہا ہو یا اس کے دوست یا اس کے رشتے دار ہو ان کو پتا ہے کہ مسجد میں نکاح میں ہم جا رہے ہیں, یہ کرتا شلوار شیروانی پہن کے جائیں گے, ٹوپی پہن کے جائیں گے
کوئی کوئی
اور اب ان کو پتا ہے کہ رات ہال میں کھانا ہے, تو یہ رات ہال میں کھانے کے لیے جانے کا ان کا جو کپڑے ہیں نا دوستوں کے اور دولہے کے یہ سب الگ, اب وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا وہ انداز ہوگا. تو یہ ایک ہے کہ مسجد میں جانا ہے نا تو مسجد کا یہ انداز ہونا چاہیے, اتنی سمجھ ابھی باقی ہے.
جی ہاں کسی کسی میں
اب یہ جو سمجھ باقی ہے نا, اب اللہ کہہ رہے کہ یہ جو تھوڑی بہت جو یہ ٹم ٹما ٹم ٹماتا جو چراغ ہے نا اس میں ایسا عمل کا عقیدت کا محبت کا اسلام سے محبت کا ایک چراغ تیل چل جائے کہ یہ انشاءاللہ چراغ پھر روشن ہو جائے.
آمین اللہم اللہ کرے روشن. اچھا ایک اس میں یہ بھی حصہ تھا سوال کا کہ اسلامی بہنیں اپنے چار دیواری میں غیبت کے خلاف نعرہ لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی, تو اگر اس طرح نعرہ لگاتی ہیں کہ غیر مرد تک آواز نہیں جاتی تو لگانے میں حرج نہیں ہے, ان کی آواز غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
محمد. بابا صاحب میں شاکر علی قادری بات کر رہا ہوں کراچی رگبی ایریا سے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کی تصویر اپنے موبائل فون میں رکھی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میری تصویر ہٹا دیں اگر آپ نے لگائی ہے تو موبائل فون سے بھی ڈیلیٹ کر دوں.
میری تصویر رکھنی ہے نا تو دل میں رکھ لو یار, باقی اور کہیں میری تصویر رکھنے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل میں کیسے رکھیں تصویر, اتنا تو میرا خیال سب کو سمجھ پڑتی ہوگی کہ اس کے لیے دل کا آپریشن نہیں کروانا پڑے گا. مجھ سے محبت کریں اور میرے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں تو یاد رہوں گا انشاءاللہ, تو ایسا یاد رہوں ایسا یاد رہوں کہ آپ جب میرا تصور کریں تو میری یعنی میں آپ کو نظر آؤں, میں نے تصور میں نظر آؤں تو وہ تصویر دل میں رکھ لی گویا. تصور شیخ کا طریقہ پوچھا ہے باپو نے, تو اس میں الوظیفۃ الکریمہ میں اس طرح طریقہ لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو اپنے شیخ کے اپنے پیر کے دل کو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر یعنی مبارک دل کے نیچے اس طرح تصور کرے کہ جیسے کہ وہ مثل دریوزہ گر یعنی کہ وہ ایک بھکاری کی طرح کاسا جو ہوتا ہے نا بھکاری کا, تو اس طرح تصور کرے یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. اب سرکار کے دل کا تصور نہیں کرنا, میں آپ کو سمجھا, میں جو کہنا چاہتا ہوں نا وہ, جیسے کہ ایک یہ کوئی پرنالا ہے جس سے کچھ مطلب گر رہا ہے, اور یہ پیالہ نیچے رکھا ہوا ہے اور یہ ادھر سے گر کر پیالے میں جا رہا ہے. اچھا, اب اس پیالے کے نیچے ایک اور پیالہ جا رہا ہے, تو اوپر کے پیالے میں سے نیچے کے پیالے میں گر رہا ہے, اور نیچے سے نیچے کا پیالہ چھلکتا ہے, اور اب نیچے کے پیالے سے یہ اور جو آخری میں پیالہ ہے نیچے تیسرا, اس میں گر رہا ہے. یہ نقشہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اب تصور شیخ کا اسی کو سمجھنے کے لیے کہ تصور کرے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر انوار کا نزول ہو رہا ہے, نور برس رہا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر جو انوار فائز ہو رہے ہیں, تو میرے پیر کا دل جو ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے نیچے وہ بھیک مانگنے والوں کا جو کاسا ہوتا ہے نا, کالا کالا کاسا آپ نے دیکھا ہوگا, تو میرے پیر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے نیچے میرے پیر کا دل ہے, اور اس کے نیچے میرا دل ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انوار اور تجلیات فائز ہو رہے ہیں, تو وہ وہاں سے میرے پیر کے دل پر نازل ہو رہے ہیں, اس کے کاسے میں, دل کے کاسے میں تشریف فرما ہو رہے ہیں, اور وہاں سے ابل کر میرے دل پر آ رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یعنی کہ تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے. تو اس طرح اگر یہ تصور کرتا رہے تو اس کی جب انتہا کو پہنچ جائے گا, تو لکھا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بھی اس کو کوئی ضرورت ہوگی, حاجت ہوگی, تو اس کا پیر جو ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں آ کر اس کی مدد کرے گا. اب یہ کہ اس کا تصور جمانا جو ہے نا, یہ اس کے لیے ہر محنت کرنی پڑے گی, ایسے نہیں ہو جائے گا. ابھی کبھی کر لیا اور پھر بھول گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شمون رضا اپاری, قادر پرامہ, ملتان. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی قضا نمازیں رہتی ہوں اس کے نوافل نہیں ہوتے جب تک وہ قضا نمازیں پوری نہ کر لے, اشراق و چاشت ہوں, چاہے تہجد کی نماز ہو, چاہے اوابین ہو, تو اس کے نوافل ہوتے ہی نہیں ہیں جس کی قضا نمازیں رہتی ہوئیں, تو پہلے وہ قضا نمازیں پڑھے پھر نوافل جا کے اس کے ہوں گے, آیا یہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جس جو سروس کرتا ہو ڈیوٹی نہ دے اور اوور ٹائم کرے تو اس کو رکھے گا کون نوکری پہ؟ ڈیوٹی ہے جو کمپلسری ہے, تو اس لیے وہ فرض جب تک ذمے ہے نا تو نوافل کے بجائے فرض ہی قضا کرے. البتہ ہوتے نہیں ہوتے تو اس میں ہے تھوڑا کلام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے, اور یہ فرض نماز نوافل جو ہے نا اس میں یہ بھی اقوال ہیں کہ یہ معلق رہتے ہیں, باطل نہیں ہو جاتے, یہ بھی اقوال ہیں. تو اب فرض جب پورے ہو گئے اس کے اور نوافل اس نے اس دوران جو پڑھے تھے تو اب وہ نوافل بھی قبول ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمت اگر جوش میں آتی ہے اس کی رحمت پر ہے تو یہ بھی روایتیں ہیں قیامت کے روز اس کے فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نوافل فرمائے گا کہ اس کے نوافل دیکھو, حالانکہ سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور نوافل کو پھر فرض کی جگہ لے لیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر, لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جب تک فرض قضا باقی ہیں تو نفلی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض باقی ہے تو اس کو نفلی خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس پر رمضان کے فرض روزے باقی ہیں اس کو نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ انواع جو ہے نا اس کو دیکھ لیں, یہ قسمیں پہلے فرض ادا کریں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد المصطفیٰ بات کر رہا ہوں. ایک شخص پر کافی سارے نمازیں قضا باقی ہیں, اس نے زندگی میں پچھلی زندگی میں نہیں پڑھی. اب وہ بیچارے, اس کی حالت بھی ایسی ہے, مریض ہے یا بوڑھا ہو گیا, اب وہ اور نمازیں پڑھ بھی نہیں سکتا, مطلب اس کی مطلب کہ طاقت نہیں ہے کہ لٹا سکے. تو کیا اب اس کی جگہ کوئی اور نمازیں پڑھ سکتا ہے, جہاں کوئی شخص اس کی جگہ پیسے دے دے تو کیا اس کے کفارہ ادا ہو جائے گا؟ لیکن وہ جو فدیہ ہے وہ فدیہ زندہ ہوتے ہوئے بھی دے دے تو کیا؟ جزاک اللہ خیر.
نماز کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, اور ایک کے بدلے دوسرا اس کو نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے وہ بزرگ جو ہیں وہ جس طرح بھی ممکن ہو, اب جیسے ٹھیک ہے بڑھاپا تو آخر یہ کہ اشارے سے اور لیٹے لیٹے بھی تو نماز پڑھنے کی فیسلٹیز تو موجود ہے نا, جس طرح پوسیبل ہے ممکن ہے وہ نماز, کسی سے مسئلہ سمجھ لے کہ وہ کس کیٹیگری کا مریض ہے اور اس حساب سے وہ اپنی نماز کو قضا کرے زندگی بھر. یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر 80 سال کی قضا نماز ہیں اور وہ گھر سے نکلا, کہ یعنی کہ وہ اس نے یہ نیت کی کہ بس اب میں قضا کر کے ہی دم لوں گا, قضا عمری پوری کروں گا, اور وہ 80 برس کی اس پر قضا ہے اور اب اس نے یہ نیت کر لی اور ٹھان لی, مگر وہ پھر اس کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید ہے کہ اس کی مغفرت کر دے. تو اس لیے وہ نماز کی جیتے جی تو کوئی اس کا بدل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی فوت ہو گیا تو اب فی نماز ایک فدیہ اس کو دینا ہے, یہ یعنی اس کو نہیں مطلب جو اس کے عزیز ہیں وہ اس کی طرف سے دے دیں. اس کا پورا جو تفصیل ہے وہ بھی نماز کے احکام میں موجود ہے, جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ کتاب ہے. قضاء نماز کا جس میں لکھا ہے نا قضا نماز کا طریقہ, اسی کے اندر فدیہ کے احکام بھی ہیں. صلو علی الحبیب علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شہاب الدین عطاری, عرب امارات سے. بابا آپ کی برگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کتاب آداب مرشد میں لکھا ہے کہ پیر کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے, مگر قرآن میں فرمایا ماں باپ کا حق زیادہ ہے. اللہ عز و جل کے بعد برے کرم وضاحت فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
قرآن میں کہاں لکھا کہ اللہ عز و جل کے بعد ماں باپ کا حق ہے؟ ہے کوئی آیت ایسی؟ نبی کا حکم کہاں جائے گا؟ اللہ کا ہی اگر اللہ کے بعد ماں باپ ہیں تو انبیاء کرام کا درجہ کون سا ہے؟ ماں باپ پر تو ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو ضروریات دین میں سے بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, پیر کا حق اپنی جگہ پر ہے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے بڑی پیارا کسی کا مقولہ نقل کیا ہے کہ باپ پدر گل ہوتا ہے, گل مانے مٹی, پدر مانے باپ. تو باپ جو ہے وہ پدر گل ہوتا ہے, جبکہ مرشد پدر دل ہوتا ہے. ماں باپ جو ہیں یہ مٹی کے بدن کے ماں باپ ہیں, یہ مٹی کا وجود ہے نا, یہ ماں باپ ہیں. اور پیر جو ہے وہ روح کا باپ ہے. تو اس فانی جسم سے زیادہ اہمیت تو ظاہر ہے کہ روح کی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نا وہ درست ہے, ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, وہ بھی بہت زیادہ حقوق ہیں, لیکن شیخ کے حقوق بھی اپنی جگہ پر ہیں, وہ بھی کم نہیں ہیں. اب آج کل تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے والے وہ تھوڑے ہی ملیں گے, اور پیر کے حقوق بھی ادا کرنے والے وہ تھوڑے ملیں گے. نہ پہلے جیسی پیری مریدی کا اب وہ دور رہا، پہلے تو ایسی ایسی آزمائشوں سے گزار کر بسا اوقات مرید بناتے تھے پیر صاحبان، اب تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ جائے اور مرید بن جائے ہمارا، اور اپنے آستانے کا تحفظ بھی اب تو بہت مضبوطی سے کرنا پڑتا ہے، تو بڑا نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے۔ اس پر مجھے چٹکلا یاد آ رہا ہے کہ جب دعوت اسلامی کا سلسلہ ہوا، ہم نے جمعہ رات کو اجتماع شروع کیا، الحمدللہ فوراً وہ بات تو پھیل گئی اور دھوم مچ گئی، لوگ آنے شروع ہو گئے، تو اب طرح طرح کے پیر آپ کو پتا معاشرے میں ہوتے ہیں، تو بعضوں نے، میں بالکل آپ کو عرض کرتا ہوں، بعض نے وہ جمعہ رات کو باقاعدہ حلقہ یا درس یا جو کچھ ہے وہ شروع کر دیا۔ اب یہ صاف قرینہ تھا کہ الیاس کے پاس نہیں جانے چاہیے اپنے مرید، ادھر ان کو سب کنٹرول کر رہا۔ پھر بعض بولتے ہیں ہم کو اجازت نہیں ملتی، پیر صاحب بولتے ہیں ہمارے حلقے میں آؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے، حالانکہ ہم نے الحمدللہ کسی کے خلاف، پیر کے خلاف محاذ نہیں بنایا، نہ میرا، میری منزل پیری مرید ہے بھی نہیں، نہ میں، میرا الحمدللہ کوئی نذرانوں پر گزارا بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کرم ہے، نہ اس مقصد کے لیے پیری مریدی کی ہے۔ بعض اعتراضات ہوئے تھے مجھ پر کہ پیری مریدی اور سب کو تم کو شامل کرنا چاہیے، پیری مریدی مت کرو اور لوگ تم محدود ہو جاؤ گے فلاں، بڑا ڈر آیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، اس نے مطلب ذہن دیا مجھے، تو میں نے بھی یہ اپنا جو تھا سلسلہ چھوڑا نہیں، اور آج مطلب یہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کی برکتیں طریقت کی بالکل کھلی آنکھوں سے سب دیکھ ہی رہے، اس میں یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کو کتنی ترقی ہوئی، دعوت اسلامی محدود نہیں ہوئی، پھیل گئی، اور ہم نے اس میں الحمدللہ مطلب یہ کہ کسی کے دوسرے پیر کے مرید پر پابندی تھوڑی رکھی ہے، نہ سوال ہی نہیں، الحمدللہ ہمارے ماحول میں تعصب بھی نہیں ہے، نہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے پیر بھائی کہنا شروع کیا کہیں، تو وہاں بھی میں نے روکا ہے کہ نہیں، دوسروں کو مطلب احساس کمتری یا احساس محرومی کا شکار مت کرو، ہمارا پیر خانہ نہیں ہے، پیری مریدی ہمارا سائڈ بزنس ہے سمجھو، اصل بزنس ہمارا سنتوں کا ہے، تو کسی کا بھی مرید ہو یا کسی کا مرید نہ ہو، دعوت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں نقش بندی بھی آپ کو ذمہ داران ملیں گے، چشتی بھی ذمہ داران ملیں گے، دنیا میں دوسرے پیروں کے کئی مریدین آپ کو ذمہ داری پر ملیں گے دعوت اسلامی میں، الحمدللہ مبلغین ملیں گے۔ اب یہ کہ اکثرت کو بولے کہ کثرت اتاریوں کی ہے، اب اس کا علاج آپ بتاؤ کیا کریں، اب کوئی کام کر رہا اور اس میں وہ اہلیت ہے اور ہے اتاری، تو کیا اس کو ناک آؤٹ کر کے میں کسی نقشبندی کو ڈھونڈنے نکلوں، میں کروں کیا؟ تو یہ یعنی کہ ہماری پالیسی ہمارے طریقہ کار میں نہیں ہے کہ صرف مطلب اتاری ہی کو مطلب یعنی کہ آگے بڑھاؤ اور اس کے علاوہ کسی کو مبلغ بننے ہی مت دو، کسی کو کام کرنے ہی مت دو، یہ نہیں ہے، لیکن ایک اتفاق ہے کہ ماحول بن گیا کہ اکثریت کسی کے مرید ہوتی ہی نہیں ہے نا، پہلے ماڈرن ہوتے ہیں، پھر دعوت اسلامی میں آتے ہیں، اتاری بنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ذمہ داری پر بعض اوقات آ جاتے ہیں، یہ اب جیسے کہ خود نگران شورا ہیں، یہ ماڈرن تھے، وہ مستی مذاق والے اور بالکل غیر سنجیدہ فرد تھے معاشرے کے، اور مارشل آرٹ اور یہ کراٹے اور پراٹے اور ان چکروں میں تھے، یہ مارا ماری میں، اب یہ اتفاق سے آ گئے، اور ایک کیسٹ سنی انہوں نے، میرا خیال ہے جہنم کی تباہ کاریاں غالباً،
جی بابا
ہے نا، جہنم کی تباہ کاریاں نامی کیسٹ مکتبۃ المدینہ کا، ان کو کسی نے دیا ہوگا، یہ سنی، اب تھے فل ماڈرن لیکن ان کو چوٹ لگ گئی۔ اچھا اتفاق سے وہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی، تو انہوں نے وہ گلزار حبیب میں احتکاف کر لیا، چوٹ کھا گئے تھے کہ اب اپنے کو نیک بننا ہے، تو ان کے پرانے ماڈرن دوست جو تھے نا، ابھی وہ دوست بھی نہیں چھوٹے تھے، ابھی شروعات تھی بالکل، تو ان کے پاس آئے، اور ان کو یہ، انہوں نے خود ہی مجھے قصے سنائے تھے، انہوں نے، ان کے دوستوں نے بولا کہ یار تم مولانا کو تو چھوڑ، انہیں تو سب کو مطلب بیوقوف بناتا ہے، ان اللہ والوں کو مولانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اب ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، انہیں ایسا امپریشن تھا ان کا دوستوں پر، ایسے مذاق مسکری والے تھے، لیکن یہ دل پر چوٹ کھا چکے تھے، یہ مولانا کو بنانے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ مولانا بننے کے لیے آئے تھے۔ اچھا اس وقت ہی تھے ماڈرن شیوڈ تھے یہ، پھر وہ اتفاق سے کوئی وہ گلزار حبیب میں ان دنوں یہ اجتماع اور یہ فیضان مدینہ تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو وہاں اللہ کا کرم ہوا اور ایسی صورت پیدا ہوئی کہ یہ اعتکاف میں سے داڑھی لے کر گئے، اور اب یہ ان کی تبدیلیاں شروع ہوئیں، شروع ہو چکی تھی وہ کیسٹ سننے کے بعد، اور آج جو کچھ ہے آپ کے سامنے، کل بھی ان کا بیان ہے اور مختلف طبقوں کو، ایسے ایسے طبقوں کو یہ پکڑ کے لا رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، کبھی مطلب وکیلوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں تو کبھی صحافیوں کو پکڑ لیا، یہ تاریخی واقعات ہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ اتنے سارے وکلا جمع ہو جائیں، اتنے سارے صحافی جمع ہو جائیں، کل یہ پروفیسروں لیکچراروں اور ٹیچروں کی خدمت کریں گے، تعلیمی اداروں کی اور طلبا کی، کل تقریباً 4 بجے ان کا بیان ہے، تو آپ سب بھی آنا، اس میں سب کو آنا چاہیے کہ سب کے لیے مفید مدنی پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو طلبا ہیں یا اساتذہ ٹیچرز لیکچرار پروفیسرز، ان کا خصوصی مطلب یہ کل اجتماع ہے، ان کو تو ضرور بس ضرور شرکت کرنی چاہیے، ان کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے بے شمار مدنی پھول یہ عنایت فرمائیں گے۔ تو کہاں یہ مطلب ہے نا کہ ایک ماڈرن اور مذاق مسکری والے اور مارا ماری والے معاشرے کے مطلب ہے نا کہ ایسے ہی بس ایک فرد تھے کہ اس سے آدمی متاثر نہیں ہوتا، ایسے آدمیوں سے، وہ آج اللہ کا فضل ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لائن لگا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے۔ تو ایسے بہت سارے تھے، یہ اتاری ہیں، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو ایسے ہمارے یہاں لاکھوں ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے نہ اعلیٰ حضرت کا نام سنا تھا، نہ نماز پڑھتے تھے، ماڈرن تھے، بے نمازی، اور اب آئے ماحول میں اور چوٹ کھائی اور اتاری بن گئے، اور پھر وہ ترقی کر کے وہ کوئی عہدہ لے لیا، تو یہاں تو شروع سے سمجھو پروڈکشن ہو رہا ہے نا، انہیں باقاعدہ الحمدللہ ایک یعنی کہ سمجھو کہ یہ کارخانہ ہے، یہاں آنے کے کردار کی تعمیر ہو رہی ہے، کردار یہاں بن رہے ہیں الحمدللہ اس مدنی ماحول میں، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اتاری اتنے زیادہ عہدوں پر کیوں ہیں، یہ ایک مطلب سلسلہ ایسا ہے، تو جو غیر اتاری ہوتا ہے یا غیر مرید ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ آتا ہے، اور عہدے یا دوسرے کا مرید ہوتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے، اور ایسے بہت سارے مطلب اس طرح بھائی الحمدللہ آپ کو ملیں گے دنیا میں کہ جو دعوت اسلامیہ کا مدنی کام کر رہے ہیں، کسی اور کے مرید ہیں، نہ کوئی سختی ہے، نہ پابندی ہے، نہ زبردستی کا سودا ہے، ہمارا ماحول تو محبت بھرا ماحول ہے کہ نفرتیں مٹاتا اور محبتیں بڑھاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب اتنے ہمارے پاس علماء مل گئے، اپنے مفتیان کرام مل گئے، ان سب کی تاریخ اٹھا لو، یہ تو جتنے بھی مفتی ہیں آپ کو جو دعوت اسلامی میں، وہ سب کے سب آپ کو بتائیں گے ہم تو ماڈرن تھے پہلے، کچھ بھی سدھ بدھ نہیں تھی، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر کچھ سمجھ پڑی اور الحمدللہ اب آگے بڑھے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے حقیقت میں مدنی انقلاب برپا کر رکھا ہے
الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ اس کو شریوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے،
آمین۔ بابا صرف یہی نہیں بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ صرف حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور یہ اس طرح یہ جو دیگر جو ائمہ کرام کے مقلد ہیں ماشاءاللہ، کئی کئی ممالک میں ہمارے سے ذمہ داران موجود ہیں، اور چونکہ اس وقت واپس میں ابھی مدنی چاہ کے ناظرین سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ سوال
آپ کی یہ قطع کلامی، چار کے علاوہ دیگر کے اب مقلدین پائے نہیں جاتے،
نہیں چار کی بات،
روح زمین پر اس وقت چار ہی امام برحق ہیں کہ جن کی مطلب یعنی کہ اور امام برحق ہوئے ہیں جن کی تقلیدیں کی گئی ہیں وہ بھی درست تھیں، اب مطلب یعنی کہیں ان کا کوئی عطا پتا ہم نے آج تک نہ سنا نہ پڑا،
چار ہیں
ہاں، تو اس لیے وہ چار میں آپ اس کو محدود رکھیں
ماشاء اللہ، جزاک اللہ،
جزاک
تو اس کے ساتھ چونکہ سوال امیر علیہ سنت سے اس میں پیری مریدی کے حوالے سے ہوا اور آپ باپا نے جواب دیا، اب میں کئی تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کروں، بولوں نہ بولوں، چونکہ ذکر بھی تھا، باپا نے تذکرہ بھی کیا، لیکن میں تھوڑا سا یہاں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ جو امیل سنت نے جو بیان فرمایا کہ کیسٹ سنی تھی جہنم کی تباہ کاریاں، واقعی کیسٹ سنی تھی اور دل ہلا دینے والی کیسٹ ہے، واقعیتاً اگر کوئی شخص اس کو سنے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یار تبدیل کرو راستہ اپنا، گناہوں بھری جو زندگی ہے. لیکن اس کیسٹ کے سننے سے پہلے مجھے ایک عاشق رسول ملا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ، مبلی کے دعوت اسلامی. یہ ہمارے ذمہ داران کے لیے اس میں انشاءاللہ مدنی پھول ہے کہ اس کی ایک انفرادی کوشش تھی. ان دنوں امیر اہل سنت شہید مسجد خارادر میں عصر و مغرب کے درمیان، عصر کی نماز با جماعت وہاں ہوتی تھی، بابا نماز پڑھاتے تھے اور عصر و مغرب کے درمیان مختصر سی ملاقات ہوتی تھی، اور الحمدللہ وہاں بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا. تو وہ الحمدللہ لے گئے اور امیل سنت کا ذکر ہوا، اور سب سے پہلے میں شہید مسجد میں حاضر ہو کر امیل سنت کا مرید بنا تھا. اس سے پھر یہ آگے سلسلہ چلا، پھر وہ جو امیل سنت نے جو فرمایا کہ اعتکاف سے پھر یہ داڑھی لے کر گئے، تو یہ بھی ایک اتنا انوکھا واقعہ تھا. یہ جو آپ سحری وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں امیل سنت کی، کوئی پلیٹیں لیتا ہے، کوئی امیل سنت سے کیا لیتا ہے کیا لیتا ہے کیا لیتا ہے، مجھے اچھی طرح تصور، آنکھ بند کروں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تصور منظر آ جاتا ہے کہ امیل سنت کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا. آپ جو گلزار حبیب مسجد جو اولین مدنی مرکز تھا دعوت اسلامی کا، اس میں اعتکاف ہوا تھا اور آپ اس کے ممبر پر تھے، اور آپ نے پانی نوش فرمایا، اس پہ دم کیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ اعلان ہوا کہ یہ اس کے لیے جو داڑھی کی نیت کرے. مجھے بڑا مکمل یاد ہے کہ پلک جھپکنے میں اس سے بڑھ کر ہاتھ میں لے لیا، اور الحمدللہ وہ دن آج کا دن ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ داڑھی چہرے پر سجی ہوئی ہے. تو اس میں یہ جو سلسلے ہیں نا، اس کو اللہ کی رحمت سے، آپ جیسے دعوت اسلامی میں اتنا عرصہ ہو گیا، اب یہ پیری مریدی طریقت ان سب چیز کو دیکھا، لیکن جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی نے اس میں بھی ایک مدنی انقلاب برپا کیا. یہ کوئی نیا سلسلہ تو ہے نہیں، برسوں سے چلا آ رہا ہے، برسوں سے، صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں چلا آ رہا ہے. تو الحمدللہ اس کی برکتیں بالکل سورج کی طرح روشن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں. اور طریقت کا ایک سلسلہ ہے جسے فیض لیا جاتا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین اس سلسلے سے وابستہ رہے اور اس سے کافی تزکیہ نفس ہوتا رہا. بس اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے اور ہمیں مزید اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
صلو علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد. اپا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہر سلسلے کے یہاں پر مریدین وغیرہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستفیض ہو رہے ہیں. میری ایک نقشبندی سلسلے میں جو داخل تھے اسلامی بھائی، میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ حلفیہ بتایا کہ میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھا، تقریباً میں ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا، اپنے کارخانے پر بیٹھتا اور سامنے کھڑکی پر میری نظریں لگی رہتی، وہ مجھے بلاتی اور وہ کام ہو جاتا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تقریباً 100 سے زائد مرتبہ میں بدکاری میں مبتلا ہوا اور یوں بس اپنی زندگی گزار رہا تھا کہ کسی نے میری ملاقات الحمدللہ امیر اہل سنت سے کروائی اور میں امیر اہل سنت سے طالب ہو گیا. طالب ہونے کے بعد میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا شروع کیا. کچھ ہی دن بعد مجھے خواب کے اندر امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی اور مجھے اس گناہ سے متعلق تنبیہ فرمائی اور منع کیا. تو میں نے عرض کی کہ حضور میں مجبور ہوں، میں بس نظر پڑتی اور میں برداشت نہیں کر پاتا. تو مجھے خواب میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو اور اب تمہیں کم از کم 40 دن تک نظریں نہیں اٹھانی، کسی کو نہیں دیکھنا ہے. صبح اٹھا تو میری واقعی ایسی نظریں جھکی ہوئی تھی کہ میں اٹھانا چاہتا تو نہیں اٹھا پاتا تھا، بس میں نظریں جھکا کے رکھنے لگا. اور الحمدللہ وہ نقشبندی سلسلے میں داخل تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ اسی نگاہیں جھکانے کی برکت سے میں اس بڑے جو گناہ میں مبتلا تھا اس سے میرے کو نجات مل گئی الحمدللہ.
تو یہ پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں ان کا کیا سب، ہم سب کو جھکانی چاہیے نا نظریں، سب آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش فرمائے گا.
مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو ایک ایک خواب میں آنا پڑے گا.
اب انشاءاللہ بھی کہا ہوگا تو کئی ایک نے وہاں کے پھاڑ کے اوپر دیکھ کر کہا ہوگا.
خواب میں آ کے بابا انفرادی کوشش بہت مؤثر ثابت ہو دی جا رہی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میرا نام محمد دانش عطاری ہے اور میں باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کی مایا ناز تصنیف نماز کے احکام، جس کی سفر میں بھی ایک اہم ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 403 پر در مختار مہار رد المختار کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعے کے بعد افضل ہے. اس سے کیا مراد ہے، جمعے کی نماز کے بعد یا آیا جمعہ کے دن کے بعد؟ اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرمائیں اور میری ایمان کی حفاظت اور گناہوں سے حفاظت کے لیے خاص دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی مصلحت یہ کہ یہ ناخنوں کو بھی جمعے کی نماز کی سعادت مل جائے اور جمعے کی نماز کے بعد ان کو تراش لیا جائیے، بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جمعے کی نماز کے بعد کیا سوال تھا؟ جمعہ کی نماز کے بعد یا جمعہ گزر جانے کے بعد؟ اس طرح شاید
آنے جمعے کی نماز کے بعد کاٹنے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے
ماشاء اللہ،
تو ہی جمعے کی فضیلت ملے گی، ورنہ تو پھر غروب آفتاب کے بعد تو ہفتہ آ جائے گا، جمعہ ختم ہو جائے گا. دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے، جمعہ رات کو سورج جب ڈوبتا ہے نا تو یہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو شب جمعہ بولتے ہیں، اور جمعے کو سورج ڈوبتا ہے تو جمعہ ختم ہو جاتا ہے، اب ہفتہ آ جاتا ہے. پھر ہفتے کی مغرب جب ہو جائے گی نا، سورج ڈوبے گا ہفتے کو، اتوار شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے یعنی کہ اسلامی طریقے پر انہیں قمری حساب سے، جبکہ انگریزی طریقے پر 12 بجے رات کے دن بدلتا ہے. صلو علی الحبیب.
پیارے پیارے سونے سونے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حافظ سلمان عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں، کہ جن اسلامی بھائیوں کے کالے بال ہیں داڑھی شریف کے، ان پر بھی مہندی لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟
ان پر مہندی نہیں لگا سکتے، اور اگر لگائیں گے تو ظاہر نہیں ہوگی نا، تو بغیر کسی مصلحت کے بس یہ کہ ایک تزیئے مال سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ جان بوجھ کر یعنی کہ مہندی لگا اور کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی بطور دوا یعنی لگائے کالی داڑھی پر تو کوئی اگر طبیب بتائے وہ ایک دوسری بات ہے، خامہ خواہ لگانا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نا، مہندی ضائع ہوگی نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میں محمد سید عطاری فضان مرشد باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کے کی بارگاہ میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے ایک سوال ہے، کہ جب ہم موبائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ہم 15 روپے کا ایڈوانس یعنی لون منگوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ بیلنس ڈالتے ہیں تو اس میں اس سے 1 روپیہ یا کچھ پیسے زیادہ کاٹ لیتے ہیں، تو یہ سوال ہے کہ یہ کہیں سود میں تو نہیں آتا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
دلیل کو جواز دی. ہاں یہ وہ سروس جو دیتے ہیں نا، یہ ایک طرح کا مطلب گفٹ ہے سمجھو، تحفہ ہے، یہ سود نہیں ہے، جائز ہے یہ.
لون ہے نہیں اور اس کو لون سمجھ کے لینا بھی نہیں چاہیے, بس یہ ایک جو ہے نا وہ سروس حاصل کرنا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں محمد مدثر عطاری موسیٰ لین سے بات کر رہا ہوں. پیارا باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کفریہ کلمات کی کتاب ہے, اس کو اسکولوں میں نافذ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ.
اللہ 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 کفریہ کلمات کی کتاب اسکولوں میں جاری کرنے کے لیے طریقہ کار, اس کو پڑھانے کے لیے تو مفتی چاہیے, عام عالم بھی نہیں پڑھا سکتا, وہ ترغیب ہی ہو سکتی ہے. کاش یہ دینی مدارس والے جو ہیں نا وہی نافذ کر دیں اپنے جتنے مدارس دینی ہیں, جیسے ہمارے جامعۃ المدینہ میں یہ شامل ہے, باقی اور کہیں کا کوئی شاید سنا نہیں ہے کوئی دینی مدرسے میں کسی نے اس کو کیا ہوگا شامل, لیکن پتہ نہیں ہے مجھے. باقی دنیاوی تعلیمی اداروں میں تو صرف یہ کہ رغبت دلائی جائے کہ اس کو پڑھو پڑھو پڑھو. اب اساتذہ خود پڑھیں تو ہو نا, خود پڑھیں اور کڑھیں, جب کڑھیں گے کڑن پیدا ہوگی تو پھر جا کر یہ آگے بڑھائیں گے نا. باقی پڑھا نہیں سکتے اسکولوں اور کالجوں میں اس کو اس وقت تک جب تک خود اتنا قابل نہ ہو کہ اس کو سمجھ سکے, کیونکہ اس میں بڑے سے بڑا پروفیسر بھی ہے نا, میں چکر کھا جائے گا. علم دین کا جہاں تک تعلق ہے نا تو یہ علماء سے ہی سمجھنے کو ملے گا, پروفیسروں سے نہیں سمجھ سکتے, اس کا فیلڈ نہیں ہے. پروفیسر کو چاہیے کہ یہ پڑھے کو ایسا استاذ ہو کہ جو مطلب اتنا علمی یعنی کہ دینی علم اس کے پاس اتنا ہو کہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور وہ کسی مفتی سے سمجھ بوجھ کی اور پھر وہ اجازت لے کر کہ وہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ اس کو پڑھائے کفریہ کلمات کی کتاب کو, تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب ایسوں کی تعداد, ابھی تو ایک بھی سامنے نہیں آیا نا, میرے سامنے تو ایک بھی نہیں آیا. ہم اس کو درس دینے کی بھی منع کرتے ہیں اس طرح مبلغین کو, اس سے درس بھی نہ دیا جائے, کیونکہ درس بلکہ ہم اپنے مدنیوں کو بھی اجازت نہیں دیتے درس دینے کی, کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں ہے اس کا درس دینا. اس کو پڑھیں, ایک بار پڑھیں, دو بار پڑھیں, تین بار پڑھیں, اس کو پڑھیں, کیونکہ اس میں فرض علوم شامل ہیں کہ کفریہ کلمات معلوم ہوں گے تو کفریات سے بچیں گے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں اسکول کی لائبریری جو ہے نا اس میں اس کو نمایاں جگہ پر رکھا جائے اور پڑھنے کی ترغیب ہو تاکہ طلبہ پڑھیں, یہ ایک سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ نے کچھ ماہ پہلے 12 منہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا, اب الخ اور ایزن کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے اور جان بھی فرما دیجیے ہمارے لیے بابا جان. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک اصطلاح کے بارے میں کچھ عرصے پہلے آپ نے بیان میں فرمایا تھا, 12 منہو.
12
منہو, وہ جو 12 منہو فتح و رضویہ کے تحت آپ نے فرمایا تھا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الخ لکھا ہوتا ہے وہ اور ایضن جو لکھا ہوتا ہے اس کا بھی مفہوم سمجھا دیں.
الخ منے الا آخر ہی ہے نا, یہاں سے یعنی کہ ادھورا جب کوئی جملہ ہوتا ہے نا یا آیت مبارکہ ہوتی ہے تو اس کو الایہ بھی لکھتے ہیں اور الخ بھی لکھتے ہیں, یعنی کہ اس یہ اشارہ ہے کہ ابھی آگے کچھ ہے جو میں نے ترک کر دیا ہے اور حسب ضرورت یہاں لکھا ہے, یا خالی بعض وقت اشارہ ہی ہوتا ہے کہ فلا آیت تو اس میں یہ لکھتے ہیں تھوڑا سا حصہ اور پوری قرآن شریف میں سے پڑھ لو یا حافظ صاحب ہیں تو خود پڑھ لو. اسی طرح ایدن ایدن ایک دعا دے آخر میں, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو حوالہ گزرا نا تو وہی حوالہ اس میں، یہ حوالوں میں ہی لکھتے ہیں ایدن، میں نے دیکھا تو یہ کہ آگے جو حوالہ دیا گیا وہی حوالہ یہاں بھی مراد ہے، ورنہ بھی صفحہ نمبر چینج ہوتا تو لکھتے ہیں ایدن، لیکن اوپر لکھا تھا مثلا فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 11، پھر اب نیچے فتح و رضویہ شریف ہی کا کوئی وہ اسی سے جزیہ لیا ہے 12 ہی جلد سے، تو اب لکھیں گے ایدن صفحہ 12، یا جلد تبدیل ہوئی ہے مثلا جلد بھی 11 کر لی ہے تو ایدن صفحہ جلد 11 صفحہ نمبر 12، یا جو بھی ہے اب جلد چونکہ بدل گئی تو وہ ایدن میں صرف نام آئے گا، وہ سارا صفحہ نمبر وغیرہ نہیں آئے گا، کہ صفحہ نمبر اور جلد سب وہی ہو نا اوپر کے حوالے میں جو گزرا اس سے اگلے میں، تو اب نیچے ایدن لکھنا کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد افتخار ہے، میں یو کے سے بول رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بابا سے، کیا اتنے دور بیٹھ کر ہم آپ کے مرید بن سکتے ہیں؟
جی ہاں، پیر کا سامنے ہونا شرط نہیں ہے، ٹیلی فون کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے، خط کے ذریعے ہو سکتی ہے، فتح رضویہ میں لکھا ہے، نمائندے کے ذریعے ہو سکتی ہے، وکیل کے ذریعے، کہ کوئی آ کر کسی کو آپ بول دیں کہ مجھے مرید کروا دو، تو وہ آ کر بولے کہ فلاں کو آپ مرید کر لو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینا اور روبرو ہونا یا اس کی صحبت میں رہنا، یہ سب شرائط نہیں ہے پیری مریدی کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ درود پاک کی برکت سنتے ہیں، کہ اتنا کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں تو یہ برکت نصیب ہوتی ہے، برکت نصیب ہوتی ہے. تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں، یہ برکت نصیب ہوتی ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے باپا کہ سوچ بھی ہوتی ہے، لیکن اچھا بات بھی کسی سے نہیں کرنی ہوتی، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا ہم بولے جلو سے فضول کلامی ہو رہی، لیکن پھر بھی زبان درود شریف کے پڑھنے، دیگر ذکر و اذکار کے پڑھنے میں زبان تعاون نہیں کرتی، یا مطلب کچھ تو بنتا نہیں ہے سلسلہ، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس لیے میں نے وہ بابا ساتھ یہ بھی عرض کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو چار اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ فضول کلامی میں لگا ہوا ہے اکیلا ہے فار ایگزامپل، پھر بھی وہ معاملہ بنتا نہیں ہے. آخر یہ کون سی رکاوٹ ہے؟
اصل وہ ہر کام کے لیے نا پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے. اب توجہ ہی اس طرف نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ یاد تو یہ کہہ دے گا ذکر و اذکار کرے، یا زبان نہیں چلاتا تو اپنا ذہن چلائے اور آخرت کی یاد میں ڈوبا رہے، یا مدینہ کی یاد میں کھویا رہے، قبر کی پر غور کرے، نزعہ کی سختیوں کا تصور باندھے، موت کا تصور باندھے، یا اگر علم دین سے شغف ہے تو اپنے علم دین کے بارے میں غور کرتا رہے، اس کے اسباق پر غور کر. اب جیسے مفتی ہے تو وہ کوئی فتویٰ ایسا آ گیا ٹف اس کے سامنے، اب جزیات پر غور کرے گا، اس کے جوابات، تو یہ سب کارے ثواب ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں سوچتا، نہ اچھا نہ برا، تو یہ غفلت میں جاتا ہے وقت ویسے ہی. اور اگر برا سوچتا ہے تو پھر وہ جیسا برا اس کے مطابق اس کی ہلاکت، یہاں تک کہ گناہ کی بھی صورت بنے گی. ایسا برا سوچے کہ وہ نعوذ باللہ بدکاری کی لذت استعمال کر رہا ہے تو ہی تو گناہگار ہوگا. تو بس یہی صورت ہے، یا تو زبان چلتی رہے تو اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ 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 اللہ، یا درود شریف پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، یا بدل بدل کر کچھ کچھ اذکار کرتا رہے، یا غور و فکر آخرت کی بہتری والی غور و فکر کرتا رہے، ورنہ تو وقت جو وہ بھی صحیح فضول جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے کہ آپ تو یہ اس ذکر و اذکار کی بات کرتا ہوں میں کرتے ہوں میں تو حیران ہوں کہ ہماری اپنے اندر اس طرح کے غافل بھی کیا مطلب دو قدم آگے، مطلب گناہوں پر ہی غفلت ہے، سلام کے جواب دینے کا ذہن نہیں ملے گا آپ کو، باقاعدہ جواب ایسا کہ کوئی کسی نے سلام کیا تو جواب اس طرح دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا اپنے کانوں سے سن لے، یہ واجب ہے. تاخیر بھی گناہ ہے. اب جواب دے بھی دیا تاخیر تو تب بھی توبہ واجب ہو گئی کہ اس نے تاخیر کیوں کری. تو یہاں جواب دینے کا ذہن کم ہے، سلام کرنے کا ذہن بھی کم ہے. یعنی ہر بار ملاقات سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں، میری برسوں پرانی عادت ہے کہ ملاقات سے پہلے جس سے ملنا ہے اس کو سلام کرنا سنت ہے. یہ سلام تحیت کہلاتا ہے، تو سلام کرنا سنت ہے، یہ میں بولتا رہتا ہوں. لیکن میں نے یہی نوٹ کیا کہ غالب اکثریت سلام نہیں کرتی، اس لیے کہ ذہن ہی نہیں، ہاتھ بڑھا دیتے آگے. کبھی کھڑے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے یوں کر کے ہاتھ لٹکا گیا. تو بارہا میں نے تو سمجھانے کی غرض سے عرض کیا کہ آپ پہلے السلام علیکم کہیے، تب وہ السلام علیکم کہتا ہے. اور بیسیوں بار کیا سینکڑوں بار پتہ نہیں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے. تو میں نے بار ہاں مطلب نے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وعلیکم السلام کہیے، تو وعلیکم السلام کہتا ہے. پھر تاخیر کی توبہ کرواتا ہوں. مگر وہ ایسا بازو کا تو بندے پر پتہ نہیں کیا کیفیت، وہ گھبراہٹ ہوتی کیا ہوتی ہے کہ وہ پورا بازو کا جواب بھی نہیں دے پاتا، وہ جواب دینا آتا بھی نہیں. سچی بات ہے کہ نہ سلام کرنا آتا ہے نہ جواب دینا آتا ہے. سلام کریں گے تو بولے السلام علیکم، اب یہ سلام تھوڑی ہے. سلام علیکم یہ سلام نہیں ہے، مالیکم سلام یا والیکم سلام یہ بھی جواب نہیں ہے. ارے خالی نوٹیں گننا ہی آتی ہیں. تجارت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی شرعاً کیسے کی جاتی ہے یہ نہیں پتا. بس دنیا بھی اعتبار سے کس طرح مطلب یعنی کہ دھکم پیل کر کے، دھوکہ دہی کر کے، جھوٹ بول کر، چکنی چپڑی باتیں کر کے گاہک کو آٹی میں لیا جا سکتا ہے، یہ آتا ہے. باقی سلام کرنا تک نہیں آتا. حالانکہ سلام کے الفاظ یہ خالی سن کر بھی یاد نہیں ہو جائیں گے، اس کو رٹنا پڑے گا. السلام علیکم میم پر پیش ہے، یہاں تک بارش شریف میں لکھا ہے کہ اگر میم پر پیش نہیں پڑا نا، حرکت نہیں پڑی السلام علیکم کا، تب بھی سامنے والے پر جواب واجب نہیں ہوگا. السلام علیکم کا جواب کس نے واجب کیا؟ سلام ہی نہیں ہے یہ تو، پتہ نہیں کیا ہے، ایک محمل سا جملہ السلام علیکم، مالیکم سلام. تو اب کسی نے سلام علیکم کہا تو اس کا جواب بھی واجب نہیں ہے. غالب اکثریت جو سلام درست کرتی ہی نہیں ہے. تو اب کسی نے درست سلام نہیں کیا اور جواب نہیں دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جواب بنتا ہی نہیں ہے اس کا. اچھا پھر جواب اگر کسی نے السلام علیکم انہیں باقاعدہ تلفظ اس کے درست ادا کیے، کیونکہ میم پر پیش ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. اور علیکم میں عین ہے، حلق سے نکلے گا، الف سے نکالا علیکم، تب بھی محمل ہو گیا، سلام نہیں ہوا نا. یہ اصل جو سلام کیا جاتا ہے پتہ علیکم کے معنی کیا ہے خدا بہتر جانے. اور ہے عربی ہے، اردو کا کوئی جملہ ہوتا تو اس میں گزارا ہو جاتا، عربی ہے تو عربی میں عین تو نکالنا ہوگا نا. تو اس لیے اگر یہ نہیں آتا اور کسی نے خالی لفظ سلام کا سلام تو یہ سلام ہو جائے گا. مگر ایسی جہالت ہے کہ اگر اب لوگوں نے یہ سلام سامنے سے کہا سلام تو یہ مذاق اڑائیں گے لوگ. تو اس لیے اس کو رائج مت کرنا. میں آپ کو مطلب ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سلام اور جواب سلام دونوں ہو جائے گا، کہ اگر کسی نے کہا سلام اور جواب میں آپ نے کہا سلام تو یہ ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، اور مخارج کی پیچیدگیاں بھی ختم ہو گئی. جبکہ کسی کو مخارج درست نہیں آتے اس کے لیے تو یہی سلام سمجھ میں آتا ہے کہ وہ محمل یا وہ بدلے ہوئے مانے اور بالکل یہ کھچڑی پکا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ سلام کہہ دے، وہ اگلا کہہ دے سلام. لیکن اس کو رائج کرنا وہی کہ خطرناک ہے کہ لوگ باتیں بنے. حالانکہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے کہا سلام تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سلام، تو یہ قرآن سے ثابت ہے. چنانچہ پارہ 26 سورۃ الذاریات آیت نمبر 12 اور 25، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا سلام تو یہ قرآن سے ثابت ہوا نا کہ سلام اور جواب میں بھی سلام. مگر یہ کہ عوام میں اس کو رائج کرنے سے میں مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ معلومات کی کمی ہے اور کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں آپ کا اور قرآن پاک سے کی ثابت ہے اور اس کا انکار کریں گے کہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. تو اب وہ میں نے تو اس بات پر کہا کہ جس کے تلفظ ہی غلط ہیں سلام مالکم بولتا تو اس سے تو یقیناً صحیح تھا کہ وہ سلام لفظ بول دیتا اور جواب والا مالکم سلام بولنے کے بجائے لفظ سلام کہہ دیتا. مزید پارہ پانچواں سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ترجمہ کنز الایمان. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. اب یہاں تو صراحت ہو گئی کہ بہتر لفظ کہو. جب کوئی لفظ سلام سے کہے سلام تو بہتر لفظ کہو ورنہ وہی کہہ دو تو لفظ سلام جواباً بھی کہنے کی اجازت قرآن پاک میں مل گئی نا. تو یہ کہ چونکہ اب عوام کی نظر ان احکام پر نہیں ہے ناولیں پڑھنے کی ان کو فرصت الٹی سیدھی ڈائجسٹیں پڑھنے کی ان کے پاس فرصت ہی فرصت گپے مارنے کے لیے وقت ہوٹلنگ کے لیے وقت اور دین کے لیے تو بولتے ہم کو ٹائم نہیں ملتا سارا دن مصروف ہوتے ہیں تو ان کی مصروفیت بس ایسی ہوتی ہے بیچاروں کی. ان کو یہ نہیں آتا قرآن دیکھ کر ہی پڑھنا نہیں آتا تو ان احکام کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ عوام میں نہیں چلے گا. اب جیسے کہ وہ سبحان ربی العظیم نماز میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم تو ضوا کا تلفظ ضوا کا مخرج جس کو نہیں آتا تو اس کے لیے یہ کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. یہ نماز کے احکام میں لکھا ہے بہار شریعت سے لے کر سبحان ربی الکریم. اب یہ چپکے چپکے اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا. اور سلام سلام تو یہ تو عوام میں تو بولیں گے دعوت اسلامی والوں نے سلام کا طریقہ بدل دیا وہ مسئلہ کھڑا کریں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ وضاحت کر دی کہ مسئلہ یہی ہے کہ سلام اور جواب میں سلام کہنا جائز ہے اور عوام کے اعتقاد کا بھی اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارے وہ کوئی بک بکا دیں ایسی بات جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے اللہ نہ کرے. تو سبحان ربی العظیم اگر کہیں گے نا تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں. عظیم کے معنی لکھے تو تھے میں نے یاد ہے
تیز دوڑنے والا یہ معنی بنتے ہیں اس کا ایک معنی اس کے یہ بھی
ایک معنی. سبحان ربی العظیم اگر کہیں گے تو پاک ہے میرا رب تیز دوڑنے والا نعوذ باللہ من ذالک تو یہ معنی بالکل فاسد ہو گیا. تو اس لیے سبحان ربی الکریم کہہ دے جو عظیم کے معنی عظمت والا کریم کرم کرنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یہ ارشاد فرمائے کہ اب یہ ایک تو ہے سلام جو شرعی مسئلہ ہے کہ کسی نے سلام کہا اور جواب میں کسی نے سلام کہہ دیا تو سلام ادا ہو گیا جواب بھی ہو گیا, لیکن آپ بار بار ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ اگر کوئی صرف السلام علیکم کہہ دے تو آپ اسے ترغیب دیتے ہیں کہ وہ رحمۃ اللہ و برکاتہ اس کا بھی اضافہ کرے, تو اب کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا سلام کہہ دے یا پورا سلام اسے سیکھنا چاہیے؟
سر سیکھنا ہی چاہیے, وہ تو میں نے جواز کی حد تک عرض کیا کہ جائز ہے وہ, ورنہ یہ کہ السلام علیکم کہیں گے 10 نے کیا, وہ رحمۃ اللہ بڑھائیں گے 20 نے کیا, وہ برکاتہ کہیں گے تو 30 نے کیا. تو بعض ہمارے ماحول میں ایسا چل پڑا ہے کہ وہ ورحمۃ اللہ تک کہتے ہیں, تو اس لیے میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اب جب ورحمۃ اللہ تک پہنچ گئے تو وبرکاتہ بھی کہہ دیا کرو, کیوں 10 نیکیوں کی سستی کرتے ہو کمانے کی؟ تو اس لیے درست سیکھنا چاہیے, چھینک کا جواب نہیں دیتے. یہ مدنی ماحول میں بھی کچھ حصہ میں دیتے ہوں گے, اکثریت نہیں دیتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. چھینک کا جواب میں پوچھوں گا کس کس کو یاد ہے اور پھر ہاتھ اٹھائیں گے, نہیں اٹھائیں گے تو پھر کہیں گناہ کرنا ہو, تو اس لیے وہ چھینک پر کوئی حمد کرے, چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اتنی آواز سے کہ اگلا سن لے, یہ واجب ہے. یرحمک اللہ کہے, نے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر عربی یاد نہیں ہے اردو میں کہہ دیا اللہ تجھ پر رحم کرے یا اللہ آپ پر رحم کرے, یہ جواب ہو جائے گا؟ پتہ نہیں. ہاں وہ یرحمک اللہ تو لکھا ہے معلوم نہیں, میرے کئی بار سوچا میں نے, میں بھول جاتا ہوں پوچھنا. وہ حمد کرنا بھی تو نہیں آتی نا, حمد کہتے ہیں, الحمد للہ کہیں گے تب بھی معنی بدل جائیں گے. حمد معنی خوبی یا تعریف, اور حمد کے معنی آگ کی چنگاری, غالباً فتنہ حمد, تو یہ معنی بدل جاتے ہیں. الحمد للہ بالکل غلط ہو جائے گا, الحمد للہ, الحمد للہ یہ مطلب وہ سیکھنا پڑے گا. مدرسۃ المدینہ بالغان میں جن کو نہیں آتا وہ پڑھیں, جن کو آتا ہے وہ پڑھائیں, اس طرح بھائیوں کی ترکیب سے ذمہ داروں کی, ورنہ ویسے ہی وہاں سب جمع ہوا کریں, انفرادی کوشش کیا کریں, تو یہ سیکھنا ضروری ہے. منصوص جی جی جی, ہاں اردو میں بھی سلام کا جواب نہیں ہوگا, عربی دینا پڑے گا, بلکہ وہ شعار ہے سلام. تو یہ کہ یرحمک اللہ چونکہ منصوص ہے نا حدیث شریف سے ہمیں یہ ملا ہے یہ الفاظ, تو اس لیے وہ عربی کے الفاظ ہی بولے جائیں, یرحمک اللہ.
بابا آپ کافی دیر سے یہ بھی نہیں آتا ہے, یہ بھی نہیں آتا ہے, یہ بھی نہیں آتا ہے, میرا خیال ہے اگر نہیں آتے کی فہرست آپ بنائیں گے تو بہت بڑی فہرست ہے. بابا یہ تو بتائیں ہمیں آتا کیا ہے؟
باتیں کرنا,
اچھا
بک بک کرنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا, بد نگاہیاں کرنا, گناہوں بھرے چینلز میں عورتوں کے نظارے کرنا, ڈرامے دیکھنا, موسیقی سننا, گانے سننا, باجے سننا, خوش گپیاں کرنا, تنقیدیں کرنا ایک دوسرے پر, بہت کچھ آتا ہے, پیسے گننا آتا ہے, دھوکہ دینا آتا ہے.
مطلب اس کی بھی لسٹ بڑی ہے بابا,
بہت بڑی, اس کی تو اتنی بڑی ہے کہ میں تھک جاؤں شاید پوری نہیں کر سکتا, اتنا آتا ہے. یہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے, مدنی انعامات کے عامل بنیں گے, انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کو آ جائے گا. میں کیا چاہتا ہوں؟ شریعت جو چاہتی ہے, آپ کی آخرت کی بہتری ہونا جو چاہتی ہے, وہ انشاءاللہ آ جائے گا. مدنی قافلوں کے مسافر بنا کرو, مدنی انعامات پر عمل کیا کرو, اور اس طرح کے مدنی مذاکروں میں شرکت, اور پھر مدنی چینل پابندی سے دیکھا کریں, کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ مدنی چینل دیکھا کریں. اس میں دارالافتہ اہل سنت برائے راست ہوتا ہے, ایسا معلومات کا خزانہ ہوتا ہے, صحیح بولتا ہوں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے, اتنا زبردست ہوتا ہے. دارالفتاء اہل سنت. ایسے ایسے سوالات اسلامی بھائی پوچھتے ہیں دور دور سے فون پر کہ بہت معلومات ہوتی ہے اس میں. پھر فیضان حدیث تو فیضان قرآن, اور اتنی معلومات کا خزانہ ہوتا ہے کہ جو آپ ہزار کتابیں پڑھ کر حاصل نہ کر سکیں, ایک مبالغہ ہے, وہ شاید آپ ایک بار ایک گھنٹہ بارہ منٹ میں وہ چیدہ چیدہ باتیں سیکھ لیں جو آپ کو اتنی کتابیں چھان بین کر کے بھی نہ ملیں, وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جائیں تھوڑی دیر میں. تو سب ذہن بنائیں, کوشش کریں کہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھنا ہے انشاءاللہ, اور دوسروں کے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ, دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب جاری رکھیں. آپ دعوت دیتے, بھلے نہیں دیکھتا نہیں مانتا, کبھی تو دیکھے گا, کبھی تو دیکھے گا, کبھی تو دیکھے گا, کبھی تو دیکھے گا. ایک یاد آئی باہر مجھے, کھلی پڑی ہے, کسی نے مکتوب بھیجا تھا, اس میں اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ گناہوں کا عادی لکھا ہے, وہی لڑکیوں کے چکروں میں اور گندے کاموں میں اور بد نگاہیوں میں اور اس طرح کے اس نے عادی لکھا اپنے آپ کو, اور سدھرنے کی کوشش بھی کرتا تھا لیکن وہ بس پھر بگڑ جاتا تھا, اور کوئی مطلب ہے نہیں کہ سمجھ نہیں آتی تھی, اتنا مطلب بد نگاہی کا میں شیدائی تھا, بدکاریاں اور بہرحال. تو میں نے مدنی چینل کا سن رکھا تھا, میں نے کہ مدنی چینل ایک نکلا ہے اور یہ اسلامی چینل ہے, مگر مجھے مطلب کوئی اتنا وہ اس کا ظاہر جذبہ ہی نہیں تھا, شوق ہی نہیں تھا. اتفاق سے ایک دن وہ کیا سوجی مجھے کہ دل میں آ گیا چلو دیکھیں مدنی چینل میں ہوتا کیا ہے, تو میں نے وہ اپنے نیٹ پر, یہ کہیں باہر ملک کا ہے, یورپین ملک کا وہ لیٹر ہے, ابھی آئے تھے نا اسلام بھائی کثیر تعداد میں بین الاقوامی, غالباً ان میں سے ایک یہ مکتوب, ہو سکتا ہے وہ آئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے, اب جا چکے ہوں گے. تو وہ مطلب میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا مدنی چینل, وہ تو ایک دم سے ایک مبلغ سامنے ابھرا اس میں مدنی چینل پر انٹرنیٹ پر. تو اب اس کا بیان بھی اس نے لکھا, بد نگاہی اور اس کے نقصانات, غالباً یہ اس کا بیان تھا, بد نگاہی اور اس کے نقصانات, اس عنوان پر اس کی کوئی کیسٹ چل رہی تھی. تو میں سننے میں مگن ہوا اور میرے دل پر چوٹ در چوٹ, ضربیں در ضربیں پڑتی رہیں, اور میرے گناہ مجھے یاد آتے رہے, اور اتنا میں مطلب بے قابو ہوا کہ میرا سر ڈھلک گیا اپنے اس پر کمپیوٹر پر, اور میں پھوٹ 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 کر روتا رہا روتا رہا روتا رہا, یہاں تک کہ وہ دوسرے لوگ آ گئے یہ دیکھ کر کہ تجھے کیا ہو گیا, میرے کو ہٹایا انہوں نے, کیا ہو گیا تم کو اتنا آخر کیوں رو رہے ہو, بس وہ کچھ ہو تو گیا تھا, اچھا ہی ہوا تھا, میں نے الحمدللہ گناہوں سے توبہ کر لی, میں نے عطاری بن گیا, میں داڑھی سجا لی, اور اب الحمدللہ میں امامہ بھی باندھتا ہوں اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. چوٹ بس یہ مدنی چینل آپ یار دکھاتے رہو, ایک سے ایک اس کی تو باہر ہے, مدنی چینل نے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت مل گئی, کتنے سے واقعات مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ. تو اس کو تو اس کی دعوت دینا بھی ثواب کا کام ہے, ظاہر ہے مدنی چینل دیکھنا بھی کار ثواب ہے اور اس کی دعوت دینا بھی کار ثواب ہے, نیکی کی دعوت ہی ہے یہ بھی, تو اس کی دعوت دیتے رہے. اب ہدف لے لیں یار, روز کے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو دعوت دیا کریں, بھلے وہ دیکھیں نہ دیکھیں, یہ آپ کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے, پہنچانا آپ کا کام ہے. دل نہیں کرتا, مدنی چینل مشہور بہت ہو گیا, دل نہیں کرتا دیکھنے کا, ظاہر ہے کہ اس میں وہ نہ عورت کی تصویر ہے نہ موسیقی ہے, کوئی اس طرح کی گناہ بھری تو گناہوں بھرے چینل دیکھنے کے لیے کوئی ترغیب کی حاجت نہیں ہوتی، اس کے لیے ترغیب کی حاجت ہے. تو آپ کوشش فرمایا کریں، آپ کی دعوت پر اگر کسی نے دیکھ لیا اور اس کی تقدیر بدل گئی، انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد راشد عطاری امینی سردار عباس سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سلام عرض ہے. اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ زید کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے اگر اس کی والدہ صاحبہ گھر کا راشن وغیرہ لانے کے لیے باہر جاتی ہیں، بہت زیادہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے، تو زید ان کو کس طرح حکمت عملی سے باہر جانے سے روکے؟ بے پردگی ظاہری بات ہوتی ہے، غیر محرم ہوتے ہیں، تو وہ اگر زید انہیں عرض کرے اپنی امی جان کو تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ گھر کے راشن وغیرہ بھی تو لانے ہوتے ہیں، آپ تو کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی مدنی پھول مل جائے.
امی کو اب روکنا تو فی زمانہ میں نہیں، عورتوں کی اتنی عادت خراب ہو گئی ہے، وہ پہلے سے بچپن سے ہی جیسے کہ ہمارے یہاں باہر نکالتے ہیں بچیوں کو تو بیچاری بس عادی ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ اب راشن لینے نہیں جاؤ گے تو شاپنگ سینٹر میں جائیں گی، شاپنگ سینٹر سے روکو گے تو وہ کسی اور مارکیٹ میں چلی جائیں گی، بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے. تو اس میں یہ کہ آپ صرف تفہیم فرمائے، سمجھائے نرمی سے پیار سے، کہ اور آپ ان کو تکلیف نہ دیں، یعنی کہ کام کریں، کام لٹکا دیں گے تو پھر وہ جائیں گی، زیادہ زیادہ اسی شرط پر راضی ہوں گی کہ ٹھیک ہے تم لا دینا، لیکن اب وہ آج کی عورت اور چار دیواری میں چین سے سکون سے بیٹھ جائے یہ امید کم ہے، کسی بھی ہیلے بہانے سے اس نے نکلنا تو ہے، بہت دشواری ہے. مرد کو بہرحال چاہیے کہ سودا سلف لائے، عورتوں کو نہ بھیجے. جتنا آپ بالفرض وہ 99 بار باہر نکلتی ہے اور ایک بار وہ اناج لینے جاتی ہے تو 99 کی سینچری آپ مت کروائیں، 99 رہے، کم از کم ایک بار ہی آپ اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں کہ چلو وہ راشن میں لا دیا کروں گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، ہم امامہ پہننا چاہتے ہیں مگر جیسے پہن کے باہر نکلتے ہیں تو لڑکے ہماری مذاق اڑاتے ہیں، آپ برائے مہربانی اس کا اچھا جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پہ مذاق ہر ایک کا نہیں اڑتا، اگر کسی کا اڑتا بھی ہے نا تو اگر وہ سنجیدہ ہو نا تو وہ لوگ مذاق اڑانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ڈرتے ہیں اس سے. تو اب آپ نے امامہ باندھا ہے اور لڑکے مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مذاق اڑاتا ہوگا تو آپ بھی اس کے ساتھ تو تڑاک اور تم تڑاک کے ساتھ شاید بھیڑ جاتے ہوں اور ان کو مزہ آتا ہو اور وہ زیادہ مذاق اڑاتے ہوں، ایک صورت یہ، یا یہ کہ اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں تو آپ مستقل پہن لوگے تو ہر بار مذاق نہیں اڑائیں گے، وہ ہے نا کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، تو آپ کو نیا نیا امامے میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو بیچاروں کو مستی سوجھے، پھر آپ جب ہر بار امامہ باندھ کر ان کے سامنے جائیں گے نا تو ہر بار ان کو مذاق اڑانے میں مزہ نہیں آئے گا، یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ مستقل امامہ باندھ لیں، لیکن آپ سیریس ہو جائیں، آپ ابے تبے ہوئے منہ توڑ دوں گا، نکسیر پھوڑ دوں گا، تو پتھر مار دوں گا، یا ایسے بڑبڑانا شروع کر دیں گے تو اصلاح مشکل ہے. آپ ٹھنڈے ہو جائیں، سیریس ہو جائیں، آپ کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا انشاءاللہ. میں ایک بار اپنا کام کر رہا تھا، پرانا یادگار واقعہ ہے، میں جھاڑو بناتا تھا، بہت دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ، تو میں بیٹھا ہوا تھا اپنے وہ جگہ پر، وہ کھلی جگہ تھی گلی میں، جھاڑو بنا رہا تھا تو ایک لڑکا نکلا اور کھڑا ہو گیا, چھوٹا لڑکا تھا, بالکل نہ سمجھ بھی نہیں, لیکن بہرحال وہ کوئی آدمی نہیں تھا, چھوٹا لڑکا تھا. اس نے آ کر بالکل میری جان پہ کھڑا ہو گیا سامنے, اور اس نے بولا ملا داڑھی تو جب سے آئی رکھ لی تھی میں نے, اس نے بولا گیا. میں نے اس کو صرف دیکھا آنکھوں سے, بولا کچھ نہیں میں نے, وہ تو چند لمحوں تک میں نے اس کو دیکھا. اور یہ بھی بتاؤ, ایک بار ملا بول کر اور میری فیس ریڈنگ کرتا رہا, یہ نہ میں نے اس کو ڈرایا نہ آنکھیں نکال کے گورا, میں نے خالی اس کو نارملی دیکھا. اب اس پر اتنا روب چھایا کہ وہ اس پہ اندر جو سنسنی دوڑی کہ یہ ملا بولتا کچھ نہیں کہیں اور دیکھ رہا ہے کہیں ابھی جمپ مار کے مجھے ہڑپ نہ کر جائے. یہ تو یہ جو لڑکا تھا یہ پہلے تو پیچھے ہٹا, پھر تھوڑا اچھلا کودا اور ریس لگا کے بھاگ گیا. اگر میں بولتا ہائے ملا کے بچے بھاگ بدتمیز, تو یہ دور جا کر دو چار اور ملا کے نعرے لگاتا پھر ستاتا. میں نے کچھ نہیں بولا تو وہ بولتا نا ایک چپ سو کو ہرائے, تو وہ ہار گیا, پھر کبھی نظر نہیں آیا. ہو تو آپ سیریس رہو گے تو انشاءاللہ کوئی نہیں ستائے گا آپ کو. آپ اگر یہ اس طرح کرو گے تو نہ داڑھی رکھنے دیں گے نہ امامہ باندھ دیں گے, نماز نہیں پڑھنے دیتے. ایسے بھی معاذ اللہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, بات بات میں تانا دیتے ہیں, آیا بڑا نمازی, آیا بڑا نمازی ہے, نمازی ہو کر ہنستا ہے, نمازی ہو کر مذاق کرتا ہے, اتنے تانے دیتے ہیں نماز کے تعلق سے کہ بندہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جائے. تو یہ مطلب آپ غصے والے ہوں گے یا باتونی ہوں گے یا غیر سنجیدہ ہوں گے تو یہ ساری باتیں آپ سے چھوٹنے کا امکان بڑھے گا. آپ سیریس ہو جاؤ, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
میرا نام محمد شاہد اتاری ہے, میں نگاہ مرشد نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے کو مدنی بابا جان, پیارے بابا جان سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مدنی نامات کے جو رسالے ہوتے ہیں یہ ہم ترغیب کے لیے اتاری بھائیوں کو دیتے ہیں اور یہ کیا غیر اتاری بھائیوں کو بھی دے دیتے ہیں, تو یہ ان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے مجھے کہ ہم بابا جان جو بیت کرواتے ہیں ریکارڈ کرواتے ہیں, تو اس ریکارڈنگ کے ذریعے ہم کسی اسلام بھائی کو, بابا کی ڈائریکٹ ریکارڈنگ کے ذریعے ہم کسی باپ
کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں؟ دیوانے مدنی نعمات میں یہ کب لکھا ہے کہ اتاریوں کے لیے؟ تو سبھی کے لیے, اتاری ہو نہ غیر اتاری ہو یا نہ ہو کسی کا مرید, سب کے لیے یہ مدنی نعمات نیک بننے کا عظیم نسخہ ہے, سب کو دینا چاہیے اور رسالہ مدنی انعامات کا پر کرنے کی اور فکر مدینہ کی ترغیب دینی چاہیے. اور دوسرا کچھ پوچھا کہ نہیں؟ ہاں, ریکارڈنگ کے ذریعے بیعت نہ کرے, بلکہ براہ راست جب بیعت کروائی جاتی ہے نا تب کرے, یا نام بھیج دے اس کے ذریعے, کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے, خط کے ذریعے اس طرح بیعت کرے, یا وہ نمائندے وہ وکیل ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے. وکیل میں نہیں, ایڈوکیٹ نہیں, دیکھیں وکیل میں نے جس کو وکالت دی ہو میری طرف سے جو وکیل ہو بیعت کرنے کا, اس کے ذریعے بھی بیعت کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
صالح محمد عرض اتاری مرکز الاولیاء لاہور, تجویری کبیرہ سے حضور عرض کر رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ تعویذات اتاریہ جو پہنا جاتا ہے, یہ جو ڈوری بازو میں پہنی جاتی ہے, کیا یہ پہننا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں پہنی تو آپ کیوں پہنتے ہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ کے رسول نے ٹیلی فون پر کب سوال کیا تھا اور چینل سے کب جواب سنا تھا؟ اس دور میں تو یہ چیزیں بھی تو نہیں تھی نا. تو ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ کسی بھی معاملے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. یعنی اللہ اور رسول نے جس کام کو ناجائز نہ کہا ہو وہ جائز ہے. تو ڈوری باندھنے کا منع بھی تو نہیں کیا نا شریعت میں, پڑی ہوئی ڈوری جب منع نہیں کیا تو جائز ہے, اور بزرگوں میں رائج ہے. تعویذ وغیرہ اور دم اور اس کے تو حدیثیں بھی ہیں, دم کرنا تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس لیے وہ وسوسوں کا شکار نہ ہو. اور اس طرح کے جو منع کرتے ہیں نا, جب ان کے اوپر آ کے پڑتی ہے نا تب ان کو بھی باندھنا پڑتا ہے. تب بھوت پکڑ لیتا ہے نا کوئی, اور وہ پھر وہ اچھل کود مچاتے ہیں تو گھر والے پکڑ کے کسی بابا جی کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کو صحیح کرو. تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جس کو یہ ناجائز بولتا تھا کل تک. تو یہ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ ایسا بولتے ہیں, ورنہ یہ کہ ایسا نہیں. ہاں جن تعویذات میں ناجائز الفاظ ہوں تو وہ بے شک ناجائز ہیں. باقی آیتیں لکھتے ہیں یا بزرگوں سے جو منقول چلے آتے ہیں بعض الفاظ کہ جو مطلب ہے کہ محمل نہ ہوں, ہاں ایسے الفاظ جو محمل ہوں, محمل اس کو بولتے ہیں کہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے. تو اگر محمل الفاظ حدیثوں سے ثابت ہو تب تو جائز ہے, اور اگر حدیثوں سے ثابت نہ ہو تو محمل الفاظ یعنی جن کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں وہ جائز نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو کیا آیتیں لکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لکھ کر دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تو اب جیسے کہ ڈوری باندھتے ہیں, ڈوری میں کیا پڑھتے ہیں, سورہ قریش پڑھتے ہیں, قل ھو اللہ شریف پڑھتے ہیں, درود غوثیہ پڑھتے ہیں. تو اس طرح پڑھ پڑھا کے وہ پھونک مار کے وہ دے دیتے ہیں, وہ ایڈوانس میں پڑھ کے رکھتے ہیں اور یہ دے دیا جاتا ہے. ایک پورا نیٹ ورک ہے اس کا ہمارا تعویذات کا. تو اب اس میں کیا برائی ہے, قرآن کی صورتیں پڑھ کے دھاگا باندھ لیا تو یہ کیوں ناجائز ہو گیا یار؟ تو آپ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. ایسی بحثیں مت کرو. یہ مطلب یعنی کہ صدیوں سے بزرگوں میں یہ چلے آ رہے ہیں سلسلے, اور اللہ کا کرم ہے کہ ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے. درد کی جگہ پر یہ باندھنے کے دھاگے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے باقاعدہ. الحمدللہ آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جن کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ قرآن کی برکتیں, قرآن پاک میں شفا ہے. درود شریف پڑھ کر دم کرنے سے بھی شفا ملتی ہے, بلکہ اللہ چاہے تو خالی پھونک مارنے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی بندہ مطلب خالی کر دے تو اس میں بھی مرض دور ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ ایسے معاملات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے, ورنہ تو یہ علاج میں کیا کیا ہوتا ہے دواؤں میں, یہ اس کی بھی ایک تفصیل ہے. کئی دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کئی حرام چیزیں ہوتی ہیں, تو بڑے مزے سے مطلب اس کو استعمال کرتے ہیں کہ صاحب وہ بیماری ہے اور علاج سنت. اب ان کو سنت سوچتی ہے, علاج سنت ہے, تو یہ پھر مطلب یہ حرام چیزیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں دواؤں کی. ہر دوا میں حرام چیزیں نہیں ہوتی لیکن حرام بھی ہوتی ہیں, تو ان کو کچھ نہیں آتا. تو یہ بھی بھائی طریقے علاج ہے. اب ایک ایکوپنکچرر نکلے تو وہ پتہ نہیں بایو کیمک تو ہومیوپیتھک اور پتہ نہیں اس کی بیسیوں قسمیں علاج کی ہے. ایک بھی قسم سے کوئی اختلاف نہیں کرتا, کوئی نہیں بولتا کہ صاحب اس کا حدیث میں کا ثبوت ہے تو ایلوپیتھک کا کہاں ثبوت ہے. یہ ایلوپیتھک بھی کوئی حدیثوں میں تھوڑی ہے. یہ کان میں بھونگڑا چڑھا کر یہ اسٹیتھوسکوپ چڑھا کے جو دیکھتے ہیں, اور یہ منہ میں تھرمامیٹر ڈال کر یہ بخار ناپتے ہیں, مر جاؤ گے تو بھی حدیث شریف ثابت نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی آپ کو وسوسے نہیں آتے. یہ چھریاں لے کر آپریشن کرتے ہیں, دل نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں, آنکھیں بدل ڈالتے ہیں, گردہ نکال کے پھینک دیتے ہیں, پتے میں پتری ہو گئی تو پتا بیکار ہو گیا, پتے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تب آپ کو یہ نہیں سوچتا کہ مطلب کون سی حدیث میں, خالی مطلب اللہ رسول کا نام لے کر اور آیتیں پڑھ کر دم کیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو حدیث میں نہیں ہے. تو یار سمجھا کرو. تو ماشاء اللہ یہ اسلامی بھائی نے تو اپنی تشفی کے لیے ہی پوچھا ہوگا, تو میں نے یہ سب کو سمجھا دیا کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سے ہی علاج کا ثبوت چاہیے تو یہ جتنے بھی طریقے علاج ہیں نا یہ تقریباً مطلب جدید ہیں یا قدیم بھی ہیں تو وہ حدیثوں سے اس کا پتہ نہیں لگتا. جیسے میں نے ابھی آپ کو دو تین ایلوپیتھک وغیرہ اور سارے تو مجھے بھی یاد نہیں ہے, یونانی طب ہے, آیورویدک ہے, ان سب کے کہاں حدیثوں سے آپ ثبوت ڈھونڈتے پھرو گے. تو جو پاک دوا ہے اور جائز طریقہ پر اس کا استعمال کرنا حصول شفا کے لیے جائز ہے, دیٹس آل. جس کا شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو الحمدللہ مطلب ایک فوائد ورنہ یہ کہ جو مانتا ہی نہیں ہے اب اس کو چمٹا بھوت ہوتا ہے اور وہ علاج وہ نفسیاتی مرض کا کرواتے ہیں, پھر وہ سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں بیچارے, وہ لگا چڑھا جنات ہوتے ہیں اس پر, مار دیتے ہیں جنات. پھر ایسا بھی ہوتا ہے مطلب, لیکن ہر پاگل جو ہے وہ جن کی وجہ سے پاگل ہوا ایسا نہیں ہوتا, ویسے ہی دماغ میں خرابی ہو جاتی ہے اور پاگل ہو جاتا آدمی. دنیا بھر میں تعویذات سے علاج مقبول ہے اور لاکھوں کروڑوں افراد جو ہیں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, اور ان اوراد میں ان عملیات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے, اتنی تاثیر ہوتی ہے. میرے کو ایک واقعہ یاد آیا کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے شہزادے کہیں تشریف لے گئے تھے کسی شہر یا گاؤں میں, تو آپ جو تھے وہ نادع علی کے عامل تھے, حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. نادع علی یہ مشہور ورد ہے, تو اس کے عامل تھے اور آپ کی نگاہوں میں بڑی تاثیر تھی, وہ عملیات وہ اس کے عامل تھے چونکہ, تو بڑا اس میں اثر تھا آپ کے اندر. تو آپ اپنے حجرے میں تنہا تھے, غالباً تنہا تھے یا اکا دکا کوئی ساتھ ہوں گے, تو آپ بیٹھے ہوئے تعویذات لکھ رہے تھے. تو اس علاقے کے کچھ متعصب کفار لاٹھیاں اور بلم لے کر آگے کہ یہ مسلمانوں کا پیشوا اور اس کو اپنے مار ڈالیں, تو وہ آ کر بڑبڑ کرنے لگے, وہ جو کفار تھے گھیر لیا آپ کو, آپ اپنے کام میں مصروف تھے. پھر زیادہ جب انہوں نے ہاہو کیا نا, تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا. اب جوں ہی نظر سے نظر ملی نا کفار کی, تو ان پر قدرتی طور پر ہیبت طاری ہو گئی, سب بھاگ کھڑے ہوئے. تو عملیات میں الحمدللہ اثر ہوتا, تو یہ بھی ایک عمل ہے نادع علی کا جس میں یا علی یا علی یا علی. اچھا یہ بھی آج کل کا ورد نہیں ہے, یہ بھی بہت پرانا ورد ہے, بزرگوں سے چلا آ رہا ہے, اور اس دور میں کوئی ان چیزوں کو شرک اور فلاں اور بدعت وہ یہ لفڑے نہیں تھے, اب سیدھے سادھے مسلمان ہوتے تھے اور بزرگان دین سے کے ماننے والے تھے, عقل کے گھوڑے دوڑانے والے نہیں تھے. جیسا کہا نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کاش یہ سمجھ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو اب کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی خدا دیکھ رہا ہے, اس لیے یہ گندی گندی فلمیں توبہ توبہ کرنی چاہیے, توبہ کر لو توبہ کر اور چھوڑ دو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. تو یہ کہ نیٹ کی سروس لینے کا بھی میں مشورہ نہیں دیتا ہوں, بچتا ہوں اس سے کہ یار کہیں گناہوں میں نہ پڑ جائے. خیر وہ نیٹ کے فوائد بھی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, نیٹ سے ہم لوگ بھی فوائد حاصل کر رہے ہیں, لیکن انہیں مجھے تو خیر میں مجھے تو کمپیوٹر نہ آن کرنا آتا نہ آف کرنا, چلا یا نہیں آتا ہی نہیں میرے کو, لیکن مطلب دعوت اسلامی تو فائدہ اٹھا ہی رہی ہے نیٹ سے. میرے پاس سائے بھائی ہیں کمپیوٹر چلاتے ہیں, میرا تحریری کام ہوتا ہے, ضرورت وہ مجھے خود نہیں آتا, میں اس کے چکر میں پڑتا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. بابا یہاں یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں دو باتیں, ایک ہے استعمال کرنے والا یوزر جسے کہتے ہیں, اور ایک ہے وہ چیز جو استعمال ہو رہی ہے. اصل خرابی بابا کہاں ہے, جو اس چیز استعمال ہو رہی ہے اس میں زیادہ خرابی ہے یا جو استعمال کر رہا ہے اس میں زیادہ خرابی ہے؟ درست کرنے کی زیادہ حاجت کہاں ہے؟
ظاہر ہے کہ وہ اصل چیز تو خراب نہیں ہے، اصل چیز کے فوائد مسلم ہیں، لیکن وہ بندے کا کردار خراب ہو گیا، تو اس لیے بندے ہی کو درست کیا جائے. چھری بڑی کام کی چیز ہے، کتنے فوائد ہیں اس کے چھری کے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب چھری سے لوگ بندہ بھی تو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ غلط استعمال ہے اس کا، تو اس لیے غلط استعمال کو بند کیا جائے گا، نہ کہ چھری پر پابندی لگائی جائے گی کہ چھری پروڈکشن ہی روک دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.